الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمين منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمار اليتامى عصمة للأرامل مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکرین باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے دینی ضروری معمولات اور معلومات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہم اسی عنوان کے سائے سے الحمدللہ موجود ہیں. جن اکابر اولیاء کے سال ثواب اور جن بزرگوں کی نسبت سے اس بزم کو خاص طور پر نسبت ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی وساطت سے اور ان کے تقوی و طہارت اور ان کی استقامت فی الدین کے صدقے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نظم زندگی بیان ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بیان کرنے کی، اس کو سننے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر درس کے شروع میں اس بات کو اختصاراً عرض کر دیا جاتا ہے کہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نظم زندگی، زندگی کی ضروریات، حیات کی ضروریات، ہدایات سے متعلق جو متعلقات ہیں ان تمام نظم کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کیا گیا، اور نظم زندگی کو چاہے وہ عقائد کے حوالے سے ہو، تہذیب کے حوالے سے ہو، اخلاق کے حوالے سے ہو، معاشرت کے حوالے سے ہو، وہ تمام دستور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نظام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ نظام، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دستور، وہ شریعت، وہ راستہ، وہ ہدایت، وہ تعلیم ہمیں مرحمت فرماتا ہے. اس درس میں کوشش کی جاتی ہے کہ اس بنیادی اسباق سے، اس بنیادی سبق سے اور نظم زندگی کے ان بنیادی عنوان سے، ایک ایک عنوان سے ہدایت حاصل کی جائے جس کی ضرورت ہمارے عبادات، ہمارے عقیدے، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق کے حوالے سے ہے. ذوالحجہ کا یہ عظیم مہینہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے اور محرم الحرام کا قربانی والا ایثار والا مہینہ بالکل قریب ہے، تو لہذا اس میں عظیم ہستیوں کا ذکر ہے جس میں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی اور پھر منیٰ کے اندر آپ کی عظیم قربانی کا ادا کرنا اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے کہنے پر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مکمل طور پر مستعد ہو جانا، بیت اللہ کو آباد کرنا، غیر زی ذرا وادی کے اندر اپنے بال بچوں کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے، اللہ کے دین اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے اہل و عیال کو اس کے لیے قربان کر دینا، اور پھر ترتیب کے ساتھ مرور زمانہ کے اعتبار سے اسی مہینے میں ایام تشریق کے اندر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دردناک شہادت ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے ذی الحجہ کے آخر کے اندر خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شہادت ہے، اور پھر محرم الحرام کا مہینہ، اور پھر اس ٹھیک اس کی 10 تاریخ یوم عاشور کو شہزادہ رسول حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شہادت ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ جو اسلام کا ابتدائی مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ جو اسلام کی تاریخ کا اور سال و ماہ کا آخری مہینہ ہے، تو اس کا انتہا بھی ایثار اور قربانی پر ہے اور اس کی ابتدا بھی ایثار اور قربانی پر ہے۔ اس مہینے کی انتہا اور نئے سال کے مہینے کی ابتدا جن خاص واقعات کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ جس کو ذکر کیا گیا کہ قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری خلوت، میری جستجو اور میری قربانی، قل ان الصلاتی، میری نماز، میری دعا، میری التجا، میری طلب، و نسکی، میری قربانی، میرا اشعار، میرا محبت و وارفردگی کے اندر اپنے جذبے کو کسی کے آگے قربان کرنا، اور میری زندگی اور میری موت تمام ہی اللہ کے لیے ہے۔ قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری دعا، میری طلب، میرا قبول، میرا رد، میری محبت، میرا غصہ، میرا سونا، میرا جاگنا، ہر چیز میرے رب کے لیے ہے۔ اور اس درس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بندگی اور مقام عبدیت کی معراج اس اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ اور اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ان عظیم ہستیوں کے ذکر کو شروع کرتا ہے جو تقاضا بندگی کا ایک منشور ہے، اور ایک بندے کو کس طرح ہونا چاہیے رب کے لیے، یہ ان شخصیات کی یادگار اور ان شخصیات کی یادگار کی ایک عظیم تاریخ کو پیش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور اپنے بچے کو اللہ کے لیے چھوڑا، خواب میں جب دیکھا کہ میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے رب کے حکم سے، تو پھر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ رب کے حکم پر جب ہو گیا کہ جائیں اپنی بیوی اور گود کے بچے کو لے جا کر ایک ایسے ماحول کے اندر چھوڑ آئیں کہ جو جہاں پر زیست اور زندگی کا کوئی سامان نہیں، اور وہاں پر ہمارا گھر موجود ہے اور اس کو آباد کریں، تو سر منہ انحراف نہیں کیا، بلکہ تقاضے عبدیت یہ تھی، بندگی یہ تھی کہ میرا سونا، میرا جاگنا، میرا قبول، میرا رد، میری محبت، میرا غصہ، میری طلب، میری جستجو، میری تنہائی، میرا مجمع، سب میرے رب کے لیے ہے۔ جس وقت، اور یہی انسان کی سب سے بڑی معراج ہے، اس کی طبیعت کی سنجیدگی بھی جب ہے کہ جب اس کے اندر اخلاص آئے، یعنی تقاضا اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور اپنی تمام چیزوں کو پیش کرنا، اور اس کی نیت کے اندر، اس کے عمل کے اندر کسی اور کی ملاوٹ، کسی اور کی رضا، کسی اور کی طلب، کسی اور کی خوشنودی کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو، بلکہ سراسر وہ رب کے لیے ہو، تو اس اعتبار سے زندگی کے اندر بھی اس کے اندر سنجیدگی آ جاتی ہے، اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تلاش کرتا ہے، اور وہ رضا ہے اور وہ اخلاص ہے۔ اس کے بغیر نہ اس کا کلمہ مقبول ہے، نہ اس کی نماز مقبول ہے، نہ اس کی دینداری مقبول ہے، نہ اس کا عقیدہ مقبول ہے، اور نہ سماج کے اندر وہ بندہ مقبول ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یکسوئی رضا اور اپنے رب کی رضا کے بارے میں معاملات پائے نہ جائیں۔ شیطان ابلیس نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو قرآن نے اس چیز کو متعدد جگہ پر بیان کیا. قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ قصہ یہ واقعہ موجود ہے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید کا انداز بھی یہی ہے ہدایت کا، کہ جو ہماری تقاضے اور ہماری طبیعتوں کے لیے خواہاں ہے کہ کبھی مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے، کبھی قصے اور سچے واقعات کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے، تاکہ ہمیں جو قانون ہے وہ ایک واقعے کی صورت میں سمجھ میں آ جائے، جو ایک قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں وہ ایک مثال کی صورت میں سمجھ میں آ جائے. تو قرآن سب سے زیادہ مثالیں جہاں دیتا ہے اس میں کثرت کے ساتھ جن واقعات کو بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر شیطان کا جو مکالمہ ہے رب العالمین کے ساتھ، اس کو قرآن مجید نے کئی جگہ پر بیان کیا ہے. تاکہ پتہ، یہ بیان اس لیے ہوا تاکہ پتہ چل جائے کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں خدا کے بندے نہیں ہوتے، بندے ببانا یوں نہیں ہوتے کہ خدا کی بارگاہ میں ان کا کوئی درجہ اور مقام نہیں ہوتا، وہ کیا عادت ہے کہ جو بندے کو بندگی کے تقاضے سے گرا دیتی ہے، اور وہ کیا اچھی خصلت ہے کہ جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے. تو یہ واقعہ جو مکالمہ ہے ابلیس کا اللہ رب العالمین جل وعلا کے ساتھ، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہماری عبادتوں کے صحیح رخ کو، ہماری طبیعتوں کے اندر متانت کو پیدا کرنے کے لیے ان تمام گوشوں کو یہ واقعہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتا ہے. قرآن نے متعدد جگہ پر ان چیزوں کو بیان کیا ہے. ذرا توجہ کیجئے، سورہ ہجر اس وقت میرے سامنے آیت نمبر 36 37 38 یہاں تک کہ 40 تک، اور آگے تک یہ واقعہ اور اس کے پیچھے سے یہ واقعہ چلتا ہوا ترتیب کے ساتھ آیا ہے. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تو رب کریم نے اسے یہ کہا کہ اب تو لانتی ہو گیا ہے اور تو نے ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا، تو یہاں سے دفع ہو جا، اور اس کو نکال دیا گیا. تو اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہا، جس قول کی حکایت کو قرآن مجید ذکر کرتا ہے، کئی اور جگہ پر ذکر کی گئی ہے، سورہ ہجر کے اندر ایک خاص انداز میں ذکر کیا گیا. فرما قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے حشر تک مہلت دینا، تو مجھے نکال تو رہا ہے، اپنے دربار سے راندہ تو کر رہا ہے، اور مجھے پھٹکار اور لعنت کا طوق میرے گلے میں تو ڈال رہا ہے، لیکن قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے میدان محشر تک، یعنی حشر تک مجھے مہلت دینا. قال فانک من المنظرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت تک کے لیے تجھے مہلت دے دی گئی. اب اس نے آگے سے کہا کہ مہلت میں نے کیوں مانگی ہے، تو اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی، اے اللہ تو نے میرے جرم پر مجھے سزا تو دی کہ میں نے تیرے حکم کو نہ مانا، اغویتنی، مجھے سزا مل گئی اور مجھے بھگا دیا گیا، میرا شرف چھین لیا گیا، میرے سر سے عزت کے تاج کو اتار دیا گیا. فقال ربی بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے میرے جرم کی سزا دی اور مجھے گویا کہ وہاں سے دھتکار دیا گیا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں یہ بات تیرے سامنے عرض کرتا ہوں کہ میں ضرور بضرور تیرے بندوں کے سامنے گناہ کے کاموں کو اور نافرمانی کے کاموں کو بڑا مزین کر کے، بڑا آراستہ کر کے، بڑا بنا کر میں ان کے سامنے رکھوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں پھر اس طریقے سے ان کو گمراہ کروں گا، اور دنیا کے یعنی گناہ کے کاموں کو بڑے آراستہ کر کے، بڑے اس کو خوبصورت بنا کر، بڑے للچا کر، وسوسوں کے ساتھ ان کے قریب کروں گا. یہ واقعہ سننا اس لیے لازم ہے تاکہ ہمیں اپنی جو چھوٹی سی زندگی ہماری ہے، جس میں روزانہ ہم اپنے دوستوں کے جنازوں کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں، ان کے جنازوں کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کے موت کے پیغام کو سن رہے ہوتے ہیں، روزانہ مسجد کے میناروں سے لوگوں کی میت کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، تو لہذا اس بنیادی سبق کو یاد کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو، اس آزمائش والی زندگی کو سنجیدہ، معتبر، اور قبر کی اندھیری کو روشن کرنے اور میدان محشر کی گھٹن کو راحت والا بنانا اگر ہے، تو اس فلسفے کو سمجھنا پڑے گا اور اس مکالمے کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. اس کے اندر بہت بڑی گویا کہ فکر اور نصیحت اس کے اندر پنہا ہے. جب اس نے یہ جملہ کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے ایک وقت کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت دے دی گئی. اب اس نے کہا کہ میں مہلت میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جو نافرمانی کے کام ہیں اور جو گناہ کے کام ہیں اور جو تیرے مزاج اور تیری شریعت کے خلاف کے کام ہیں ان گناہ کے کاموں کو میں مزین کر کے بڑا للچایا ہوا بنا کر، بڑا ذوق والا بنا کر، بڑا خوبصورت بنا کر اور بڑا لائق کشش بنا کر میں تیرے بندوں کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے ذریعے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تجھے رخصت دے دی گئی ہے، تو جو چاہتا ہے کر لینا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، لیکن یہ بات یاد رکھنا جو میرے مخلص اور اخلاص والے بندے ہوں گے وہ تیرے دام کا کبھی شکار نہیں ہوں گے، تیرے دام میں وہ کبھی نہیں آ سکتے۔ یعنی اب یہ فیصلہ یہاں پر شروع ہو گیا کہ شیطان کے ہاتھ کا شکار کون ہوتا ہے اور ابلیس سے بچتا کون ہے۔ ابلیس نے اپنے وار کو اس انداز میں ذکر کیا کہ میں دنیا کی زینت کو اور گناہ کے کاموں کو آراستہ کر کے، مزین کر کے اے اللہ تیرے بندوں کے سامنے رکھوں گا اور انہیں گناہوں کی طرف بلاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو تجھے کرنا ہے کر لینا، لیکن جن کا جینا مرنا رہنا جاگنا اٹھنا بیٹھنا مجھے یاد رکھ کر ہوتا ہے، میں انہیں یاد رہتا ہوں، تو وہ میرے وہ بندے جنہیں میں یاد رہتا ہوں ان کا تو بال بھی بکا نہیں کر سکتا، میرے ان مخلصین بندے کے قریب تو پہنچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں سے عبادت کی بنیاد نکلی ہے اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کی بات ابھی ہم آگے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال ذہنوں کے اندر آ سکتا ہے کہ پھر اگر مخلصین بندوں کے اوپر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخلصین بندوں کے اوپر اگر شیطان کا وار نہیں چلتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسہ کیوں دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام تو انبیاء میں سے ہیں، مخلصین میں سے ہیں اور مخلصین کے امام میں سے ہیں۔ تو یہاں پر جو رب کریم نے فرمایا کہ ہمارے جو مخلص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا وسوسہ نہیں چل سکتا، تیری بات نہیں چل سکتی، تو پھر یہ واقعے کی درستگی کس طرح ہوگی اور یہ بات کس طرح اپنے جگہ پر جا کر کس طرح مطابقت کرے گی؟ تو اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جب شیطان نے وسوسہ ظاہر کیا تو اس کی کئی وجہ قرآن کریم میں ذکر کی ہے، اور ایک وجہ اس میں یہ ہے، قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین نے جس درخت سے کھانے کو حضرت آدم کو منع کیا تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، تو اس میں ایک بات تو یہ جو قرآن نے خود ذکر کی کہ ابلیس نے اس وقت قسم اٹھا کر یہ کہا کہ یہ وہ درخت نہیں ہے۔ قرآن میں الفاظ موجود ہے کہ ابلیس نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہ درخت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ایسا کہ آپ نے اس کی قسم کا اعتبار کیا، ایک بات یہ نہیں کہ وہ ممنوع تھا اور ممنوع جان کر اس کے قریب ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور شیطان جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ گناہ کو گناہ دکھا کر بندے کو شکار کرتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یوں نہیں ہوا بلکہ محض مشاورت کے اعتبار سے اس نے قسم اٹھا کر یہ کہا کہ یہ جو درخت ہے یہ وہ درخت نہیں ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کو روکا تھا، اور اس نے قسم اٹھایا، آپ نے قسم کا اعتبار کیا، یعنی اس کی بات یہ کہ یہ گناہ ہے اس لیے آپ کریں بات یہ نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ جناب یہ وہ درخت نہیں ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، تو لہذا اشکال یہاں پر پیدا نہیں ہوتا، ایک بات۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ شے گناہ اور نافرمانی بنتی جب ہے کہ جب گناہ کو گناہ جان کر بندہ اپنے ارادے اور اپنے قصد سے وہ کام کرے، اور قرآن کریم فرقان حمید میں یہ کہا کہ ہمارے آدم نے اگر وہ کام کیا تھا تو اس کا عزم نہیں تھا، قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، بلکہ بھول تھی، ایک بات۔ دوسرا جواب یہ ہوا، اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت عطا کرنی تھی، تو لہذا یہ سارا پروگرام قدرت کی حکمت کے تحت تھا، اور یہ واقعہ بننا تھا کہ جس کی بنا پر حضرت آدم زمین پر آئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسوں کا شکار باعتبار گناہ کے نہ ہوئے، اس لیے کہ گناہ کہتے اس چیز کو ہیں کہ کسی نافرمانی کو نافرمانی یقین کر کر ارادتاً جزمن جان بوجھ کر وہ کام کرنا گناہ ہوتا ہے، بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ آدم ہمارے بھول گئے اور اس نے شیطان کی بات کو قسم کے طور پر قبول کیا، تو یہ ان کی سچائی تھی اور شیطان کا مکر تھا، تو اس میں گناہ نہیں ہے اور نہ شیطان کا تسلط حضرت آدم علیہ السلام پر ہوا، ایک بات۔ یہ ذہن میں سوال آ سکتا تھا، لہذا میں نے ضمناً یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک بات۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب شیطان قیامت تک کے لیے گمراہی پھیلائے گا اور انسانوں کے اوپر گویا کہ وہ حاوی ہو جائے گا، اور وہ قیامت تک کے انسان کے لیے گمراہی کے اسباب اور گمراہی کے سامان مہیا کرے گا،
تو ہدایت کا جو معیار اور ہدایت کے جو نمائندے حضرات انبیاء اور اولیاء، ان کی زندگیاں 60 سال 70 سال 80 سال کیوں ہوتی ہے؟ ان کو بھی تو قیامت تک زندہ رکھنا چاہیے تھا. جب گمراہی دینے والا قیامت تک زندہ ہے، جو گمراہ کی طرف لائے گا، جب اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے، تو جو ہدایت کے نمائندے ہیں ان کو قیامت تک کے لیے مہلت کیوں نہیں دی گئی؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ دراصل یہ دنیا ایک آزمائش اور امتحان گاہ ہے. قیامت تک جو چیز نفع بخش تھی انہوں نے اپنی مختصر زندگی میں سب بیان کر دی ہے. جو چیز قیامت تک کے لیے انسانوں اور مومنین کے لیے ہدایت کا باعث تھی، چاہے وہ فروعان ہو یا اصولن ہو، چاہے ان کی معاشرت کے حوالے سے ہو، اخلاق کے حوالے سے ہو، عقیدے کے حوالے سے ہو، حضرات انبیاء کرام نے اپنی مختصر زندگی کے اندر وہ قیامت تک کے اصول کو اپنی مختصر زندگی میں بیان کر کے وہ رخصت ہو گئے. اب انسان اور مومن کے لیے آزمائش رہی کہ اب وہ ان اصول کی طرف جاتا ہے یا وہ شیطان کی طرف جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہاں پر، کیونکہ آزمائش دنیا ہونے کی وجہ سے یہ بار بار جو ہم تکرار کر رہے ہیں، اور یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حضرات انبیاء ہی نے تو دیا ہے، یہ حضرات اولیاء ہی نے تو دیا ہے. مانا کہ اس ان کے وجود کو ذائقہ موت کا وہ واقعہ جو ہے وہ واقع ہو گیا، لیکن ان کی تعلیمات زندہ و جاوید ہیں. یعنی اگر شیطان اپنے وجود کے ساتھ زندہ ہے اور اس سے ابھی تک موت نہیں آئی ہے اور وہ گمراہی پھیلا رہا ہے، تو اس سے بڑا درجہ حضرات انبیاء کرام کی عظمت کا بنتا ہے. وہ اس لیے بنتا ہے کہ ان کے بدنوں کو اگر موت آ بھی گئی ہے تو ان کی تعلیمات ایسی زندہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر جو عمل کرے تو شیطان کی وجودی زندگی اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہاں پر علماء نے ہمارے گویا کہ ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہدایت کرے انسان کو نیک تعلیمات عطا فرمائی کہ کیا چیز رب کے پسند کے کام ہے اور کیا چیز رب کے پسند کے کام نہیں ہے. اللہ چاہتا تو کسی کو اختیار دیتا ہی نہیں، اور سارے انسان اللہ رب العالمین جل وعلا کی فرما برداری میں رکھتے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو مختار بنایا. اس کی وجہ یہ کہ ایسے تو اس کے فرشتے موجود ہیں کہ جس پر اللہ نے یہ قانون کو نافذ کیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر ہی نہیں سکتے، تو بظاہر صورتاً یہ جو کیفیت ہے یہ تو حضرات ملائکہ پر پوری ہو گئی. اب اگر انسان کے لیے جنت و دوزخ کا سلیقہ رکھا گیا تھا تو ضرورت اور حکمت یہ تھی کہ ایک مخلوق ایسی بنائی جائے جس کے سامنے صحیح اور غلط دونوں راستے دیے جائیں، اور پھر اس کو عقل کا اختیار دیا جائے. اور اگر شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے اپنی تعلیم آگے بڑھاتا ہے تو انبیاء اور اولیاء اپنی تعلیم اس کی طرف بڑھاتے ہیں، اور اس کے اندر شعور یہ ڈال دیا جائے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، وہ کس کی تعلیم کو اڈاپٹ کرتا ہے فیصلہ اس پر ہوگا. تو یہ تقاضا تھا کہ ایک مخلوق ایسی بنے جس کو کلی اختیار دیا جائے کہ یہ صحیح راستہ یہ غلط راستہ ہے، جس کو پر وہ فیصلہ کرے گا اس کے لیے اس کو نجات ہوگی تو نجات کا فیصلہ ہو جائے گا، برائی ہوگی تو پھر عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ ایک مخلوق سامنے موجود ہے فرشتوں کی صورت میں جن پر رب نے یہ ارادہ کیا ہے، اور اپنی تخلیق کو اللہ نے ان کے اوپر اس طرح رکھا ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. اب اگر انسان کو بھی اس کا پابند کر دیتا تو پھر دوزخ اور جنت کا فلسفہ کیا رہتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو جنت میں جا رہا ہے اس میں اس کا کوئی ارادہ ہے نہیں، وہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اب وہ نیکیاں کر رہا ہے. یا اگر علیہ باللہ کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ گناہ کے کام کر رہا ہے، تو پھر جنتی کو جنت ملنا یہ انعام کیوں اور دوزخی کو دوزخ ملنا یہ سزا کیوں؟ تو یہ انعام تو جب ہوتا ہے نا کہ جب دو مقابلے ہوں اور مقابلے میں دونوں اپنے ارادے اور قصد سے صحیح راہ کو اختیار کرے. جو غلط راہ کو اختیار کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور جو خیر کی راہ کو اختیار کرے گا وہ جزا کا مستحق ہوگا. تو گویا اللہ رب العالمین جل وعلا نے شیطان کو ایک آزمائش بنائی، اور انبیاء کرام کو ان کی عمر کو یعنی اتنا بڑھانا نہیں بلکہ عام عمروں کے مطابق رکھ کر ان کو اپنے پاس بلا لینا، یہ بھی اس ایک انسان کے لیے آزمائش رہی کہ ان کا وجود سامنے بظاہر نہیں ہے لیکن ان کی تعلیم زندہ و جاوید موجود ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا وہ ہدائی نا ہن جدید فلک تحمل اقبا، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اس کو نیکی اور بدی دونوں کے راستے واضح کر دیے، اور اس کے سامنے انبیاء کے ذریعے کھول کے بتا دی ہے کہ کس راستے کو وہ اختیار کرتا ہے اور کس راستے کو وہ اختیار نہیں کرتا ہے. لہذا جس راستے کو وہ اختیار کرے گا اپنے ارادے کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا اس فعل کو اس کے لیے پیدا کرے. اگر وہ یہ چاہے گا کہ میں نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں نیت کے اعتبار سے, تو اللہ اس کے لیے نیکی کے راستے کو واضح کر دے گا. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کا کام کرنا چاہتا ہوں, تو جیسی اس کی نیت ہوگی, جیسا اس کا ارادہ ہوگا, جیسا اس کا آخری فیصلہ ہوگا, ویسے اس کے لیے فعل پیدا کر دیے جائیں گے. تو یہ شیطان انسان کے لیے آزمائش کا باعث, ایک بات. اور تیسری بات یہاں پر مفسرین نے جو خاص طور پر ذکر کی وہ یہ ہے کہ شیطان کسی پر مسلط نہیں ہے. یعنی مسلط ہو کر وہ جس طرح کے لگام ڈال کر کھینچ دیا جائے اور جانور چاہے کہ وہ ادھر جائے لیکن اس کا مالک لگام ڈال کر اس کو کھینچے اور وہ مجبور ہو جائے, جبر ہو جائے, تو جبر دین کے اندر نہیں ہے. شیطان کا جبر نہیں چلتا, شیطان کا تسلط نہیں چلتا, وہ صرف مشورہ دیتا ہے کہ یہ کام دیکھ کتنا پیارا ہے. اور ادھر سے انبیاء کرام کا مشورہ ہوتا کہ نہیں, یہ کام بظاہر خوبصورت نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر گندگی موجود ہے, یہ کام بظاہر تجھے مشقت والا نظر آ رہا ہے لیکن اس میں تیرے لیے دائمی راحت ہے. تو لہذا مسلط شیطان نہیں ہوتا, وہ مشورہ دیتا ہے. اس لیے کل قیامت کے دن جب انسان یہ کہے گا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا, تو اس نے کہے گا مولا اس کو تو نے احسن تخمیم بنایا تھا, عقل و شعور عطا فرمایا, کوئی میں اس کی گردن پر چل کر تو نہیں بیٹھ گیا تھا, میں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ اس راہ پر چل, تو اس نے میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر نہیں چلایا, میں نے صرف بات کی تھی, بات تو انبیاء نے بھی خیر کی تھی, اب اس کا قصور ہے کہ اس نے اچھی بات کو قبول نہیں کیا اور برائی کی بات کو قبول کر لیا. تو لہذا یہ جزا و سزا کی آزمائش ہے جس کی وجہ سے شیطان کو اتنی لمبی گویا کہ رخصت دی گئی, ایک بات. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ہمارے وہی بندے اس بات کو سمجھیں گے, اور ہمارے وہی بندے شیطان کے وسوسوں سے نکل کر آئیں گے کہ جو ہمارے مخلص بندے ہوں گے, جو ہمارے مخلص بندے ہوں گے. آگے اخلاص کی تعریف کرتے ہیں, اس کا مراد معنی یہ ہے کہ جنہیں رب یاد رہتا ہے, جنہیں رب سے ملنا یاد رہتا ہے, جن یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی نگاہوں کے سامنے ہوں. تو یہ اخلاص کی کیفیت, جس کا ہر عمل صرف رب کے لیے ہوتا ہے, اس عمل کے اندر کسی اور کی آمیزش نہیں ہوتی, کسی کے لیے نہ ڈرنے کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ اگر ڈر کر کوئی کام کرے تو رب سے ڈر کر کرے, اگر وہ خوشی سے کوئی کام کرے تو رب کے لیے کرے. تو جسے رب یاد رہتا ہے وہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتا. تو قرآن مجید نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ جو ہمارے مخلصین بندے ہیں ان پر تیرا اثر نہیں ہو سکتا, ایک بات. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جناب گناہ تو ہو جاتا ہے, تو اثر تو ہو گیا, میں آپ کے ذہنوں کے مطابق بات کو کھولتا نہیں, پھر آپ ایسی وسوسوں کا شکار ہوں گے, میں صرف اوپر کے الفاظوں سے گزر جاتا ہوں کہ شیطان, ہم نے فلاں واقعہ سنا کہ فلاں بزرگ پر شیطان کا وسوسہ چل گیا, فلاں چل گیا, تو یہاں پر کیا بات ہوگی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان, اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ہمارے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. مخلص بندے سے مراد ایک تو وہ ہیں کہ جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں, جو حضرات انبیاء کرام ہیں, ایک بات. دوسری بات, وہ اولیاء کاملین, صوفیہ, اہل بیت, صحابہ اکرام, جو نبی تو نہیں, معصوم نہیں, لیکن شیطان اگر وسوسہ ان پر ڈالے تو پھر اگر وہ وسوسے کو اڈاپٹ کر بھی لے تو اس پر قائم نہیں رہتے, فوراً ان کا اخلاص انہیں زور دکھاتا ہے اور وہ رجوع اللہ اور توبہ کی طرف فوراً آ جاتے ہیں. اور شیطان نے جو یہ بات کی تھی نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, اس کا مطلب یہ کہ ان کو توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دوں گا, ان کو توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دوں گا. اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا ہوگا نہیں, میرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ ان پر تیرا اثر نہیں چلے گا. کیا مطلب؟ ایک تو انبیاء, ان پر تو ارادتاً کوئی ہوگا ہی نہیں, لیکن میرے اور بندے کہ جن کی شب و روز میری مرضی کے کاموں میں, میری عبادات میں, میری شریعت کی پابندی میں گزرتی ہے, لیکن تقاضے بشری کے اعتبار سے اگر تیرا کوئی وسوسہ ان پر آ بھی جاتا ہے تو مخلص کام ہونے کی وجہ سے, مجھے ہمیشہ یاد رکھنے کی وجہ سے وہ تیرے اس وسوسے پر رکتے نہیں, فوراً ندامت اور شرمندگی کے ساتھ میرے حضور توبہ کرتے ہیں اور اپنی انکساری کرتے ہیں, تو پہلے سے زیادہ درجہ میں تیرا بلند کر دیتا ہوں. تو لہذا یاد رکھ لے کہ تو جو وار کر رہا تھا اس میں میرے مخلص بندے آ نہیں سکتے. تیرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں مرتے دم تک انہیں توبہ سے روک کر رکھوں گا گناہوں کا, انہیں رسیا بناؤں گا. فرمایا رسیا بننے والے وہ ہوں گے جو میرے آگے جھکتے نہیں ہوں گے, جنہوں نے میری رضا نہیں مانگی ہوگی, جنہوں نے میرے سے ملاقات کی حقیقت کو نہیں جانا ہوگا, لیکن جنہوں نے میری ملاقات کی حقیقت کو جانا ہے, میرا کلمہ پڑھ لیا ہے, مجھ سے ملنے پر یقین رکھتے ہیں, اگر تیرا وسوسہ وہ پا بھی لے تو فوراً ان کے اخلاص کا سابق عمل وہ انہیں توبہ کی طرف رجوع کرواتا ہے, اور وہ رجوع کر کے پھر اس طرح پاک ہو جاتے ہیں جس طرح وہ ہماری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے.
حفاظت جہتوں سے، کیونکہ اکثر لوگ یہاں پر اعتراض قائم کرتے ہیں، تو یہ ہر جہت سے میں نے جوابات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہاں پر مخلص سے مراد اگر کون مخلص جماعت جن پر شیطان کا وسوسہ نہیں چلتا، اس سے یا تو انبیاء مراد ہیں یا غیر انبیاء مراد ہیں. انبیاء مراد ہیں تو ان سے تو قصدن گناہ ہوتا ہی نہیں، ارادت تو اپنے گناہ ہوتا ہی نہیں. ہاں بھول میں ہو جانا یا اجتہاد میں اگر کوئی کام ہو جانا جس میں ارادہ نہیں ہے، اور گناہ کہتے اس غلط کام کو ہے کہ غلط کام کو غلط جان کر اس کا علم ہو کہ یہ غلط ہے پھر ارادتن کرنا، یہ گناہ ہے. پھر ارادتن کرنا یہ گناہ ہے. لیکن ایسی شے جس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، یعنی علم اب تک واضح نہیں ہوا اس کے بارے میں یا یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اگر نادانی کے اندر اور بھول کر یا اجتہادی خطا پر سرزد ہو جائے تو جس کام کے اندر ارادہ نہ ہو جزم نہ ہو تو اس کو گناہ نہیں کہا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ہے وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے لیکن گھڑی اس کے پاس نہیں، وقت اس کے پاس نہیں، اور نماز کا وقت اس سے نکل گیا، نماز کا وقت اس سے نکل گیا. اور ایک وہ ہے جسے پتا ہے کہ نماز کا یہ وقت موجود ہے لیکن وہ اب نماز نہیں پڑھ رہا اور اس سے نماز کا وقت نکل گیا. تو دونوں کی صورتوں میں فرق ہے، ایک کو ہر بات کا علم، اس نے قصدن اس چیز کو ادا نہیں کیا، اور ایک یہ کہ اس کو علم تھا وہ کرنے کے لیے تیار بھی تھا لیکن اس کے ذرائع اور اس کے معاملات سے متعلق وہ گویا کہ واقف نہ ہو سکا اور چھوڑنے پر اس کا ارادہ نہیں تھا. غلطی دونوں سے ہوئی ہے لیکن ایک نے جان بوجھ کر غلطی کی ہے تو اس کو گناہ کہا جائے گا، اور جس سے ایسے سردد ہوا ہے اس کو نسیان کہا جائے گا، سہو کہا جائے گا. تو حضرات انبیاء اکرام سے ارادتن کبھی کوئی شے سردد نہیں ہوتی، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد قصدن کوئی شے سرزد نہیں ہوتی. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت آدم نے اگر وہ گندم کا دانہ کھایا تھا تو اس میں ان کا عزم نہیں تھا، اس میں ان کا عزم نہیں تھا. لہذا انبیاء کی طرف اس طریقے کے گناہ کی نسبت کرنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ حضرات انبیاء کی طرف گناہ کا ہونا، کیونکہ گناہ کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جس میں ارادہ پایا جائے، غلطی کو غلطی سمجھ کر، نافرمانی کو نافرمانی سمجھ کر، ارادتاً نفس سے مغلوب ہو کر، اپنی چاہت سے مغلوب ہو کر، اس غلط کام کا علم ہونے کے باوجود غلبہ نفس سے جب وہ کام کیا جاتا ہے وہ گناہ ہے، اور حضرات انبیاء کرام کو اللہ نے اس سے معصوم پیدا کیا. ایک بار لیکن جو غیر انبیاء ہے، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس نبیوں کے علاوہ جو بھی ہیں وہ معصوم نہیں ہے، وہ محفوظ ہیں، یعنی ان سے گناہ ہوتا ہے لیکن گناہ پر ٹھہرتے نہیں. گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ پر ٹھہرتے نہیں، کیونکہ سابقہ عمل ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے، اخلاص والا خوف خدا والا عمل ان کا کنٹینیو اتنا چل رہا ہوتا ہے، نیت اور مراقبہ اللہ کی جانب اتنا مستحضر ہوتا ہے کہ تقاضہ بشری کے اعتبار سے اگر کہیں خطا ہو جائے تو سابقہ وہ عمل، وہ مجاہدہ ان کو پھر پلٹاتا ہے توبہ کی طرف. تو محفوظ اس کو کہتے ہیں، معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے گناہ نہ ہو، اور محفوظ اس سے کہتے ہیں جس سے گناہ ہوتا ہے لیکن گناہ پر رکتا نہیں، فوراً رجوع کر لیتا ہے. لیکن فاسق وہ ہے الحاظ باللہ کہ جو گناہ کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ کا اگر خیال بھی آتا ہے تو وہ جھڑک دیتا ہے، بعد میں کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا، تو یہ سب سے گھٹیا طبقہ ہے. تو محفوظ اولیاء کو جو محفوظ کہا جاتا ہے یا امت کے اکابر کو جو محفوظ کہا جاتا ہے وہ یہ. تو یہاں پر جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا کہ تو ہمارے مخلص بندوں کی طرف نہیں آ سکتا، تو اس سے مراد ایک تو انبیاء کی جماعت، دوسرا وہ کہ اگر تو وسوسہ دے کر ہمارے کسی قریبی عابد و زاہد اور ہمارے کسی معتبر بندے اور ہمارے کسی محبوب کو اگر بہکا بھی دے لیکن اس نے جو ہمارے ساتھ رشتہ پہلے سے پختہ رکھا ہے وہ رشتہ اسے ہماری نافرمانی پر روک کے نہیں رکھے گا، بلکہ فوراً وہ ہماری فرمان برداری کے کام کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے رجوع کرے گا. تو جہاں وہ رجوع کرے گا تو ہم پھر اعلان کر دیں گے کہ تائب من الذنب قبل لا ذنب رہو، کہ جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو گویا کہ یہاں پر یہ بہت بڑا شرف ہے، اور یہاں پر اس لیے علماء نے لکھا کہ انسان سے خطا کا سرزد ہو جانا یہ انسان کی سرشت اور جبلت میں ہے، یہ اس کی فطرت میں، لیکن اس پر ڈٹ جانا یہ شیطان کی سرشت ہے. دیکھیے شیطان توبہ نہیں کرتا ہے، یعنی سال ہاں سال ہو گئے، برسہ برس گزر گئے لیکن وہ توبہ نہیں کرتا. انسان وہ ہے کہ اگر انسان انسان رہے تو خدا معاف کرتا ہے، لیکن انسان اگر شیطان بن جائے تو پھر اس کی توبہ مقبول نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ انسان وہ ہے جس سے خطا ہوتی ہے لیکن خطا پر رکتا نہیں وہ، کیونکہ اس کے اندر جہاں خطا ہو جانے کا قصور ہے وہاں ندامت کا بھی ہے.
ایک شرف اس کے مقابلے میں جہاں اس سے خطا ہو جائے یہ قصور اس کے اندر ہے تو وہاں اچھائی ایک ندامت اور قبول اعتراف کا بھی ہے اور معافی طلب کرنے کا بھی ہے. اگر یہ گوشہ بند ہو جائے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا, وہ شیطان بن جاتا ہے. تو انسان اگر انسان رہے تو گناہ تو اس سے ہو جاتا ہے لیکن فوراً وہ احساس جرم کرتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے. لیکن یہ احساس اس کا جاگتا ہے جس کا پہلے سے رشتہ اخلاص کے ساتھ خدا کے ساتھ ہو,
خوف خدا کا رشتہ ہو. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر گویا کہ ذکر فرمایا. اب ذرا اس کو ہم مضمون کو تھوڑا سے کھول کر آگے چلتے ہیں. حضرت امام راغب اصفہانی نے, موضوع ہمارا اخلاص ہے اور قرآن نے یہ دعویٰ کیا جو ہمارے مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا, شیطان کا زور نہیں چلتا. ایک بات حضرت امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے المفردات میں نقل کیا کہ اخلاص یعنی خالص سے بنا ہے, اس کا معنی ہے صاف, یعنی کوئی اور چیز اس میں, یعنی وہ ایک ہی چیز پر مبنی ہو. اگر خیال ہے تو وہ ایک کا ہے, کام ہے تو وہ ایک کا ہے, حصہ ہے تو وہ ایک کا ہے, اس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو. اگر وہ خیال کسی کی طرف ہے تو پھر ایک ہی کی طرف ہو, کسی اور چیز کوئی چیز اور اس کے اندر شامل نہ ہو. اگر کوئی چیز اس کے اندر شامل ہو گئی تو وہ مخلوط ہو گیا, وہ خالص نہ رہا. خالص وہ کہتے ہیں جو اپنے وجود میں بالکل قائم ہو, اس کے اندر کسی اور چیز کی آمیزش نہ پائی جائے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو کاٹ چھانٹ کر اور تراش و خراش کے بعد درست اور مہذب کر لیا جائے, پاک کر لیا جائے اور میل و کچیل کو صاف کر لیا جائے اور چیزیں جو میل و ملاوٹ کی اس سے ہٹا دیا جائے اور وہ اپنی اصل صورت کے اندر آ جائے کہ میل ہٹ گیا ہے, تو اب اس کو خالص کہتے ہیں. اس طرح آپ کہتے ہیں نا پیور, کہ بھائی خالص پانی چاہیے, یعنی اس کے اندر ملاوٹ کچھ نہیں. خالص دودھ چاہیے کہ اس کے اندر پانی کی ملاوٹ نہیں, خالص فلاں شے چاہیے. تو لہذا اس کے لغوی معنی کو سمجھ کر پھر ہمارے تصور کی درستگی آتی ہے. تو اخلاص یعنی خالص شامل نہ ہو. یہ نظام مصطفیٰ کا بنیادی نظم ہے, کیونکہ یہیں سے پھر عبادت بندگی شوق اور رابطہ اللہ اور مراقبے کی کیفیت اسی سے پیدا ہوتی ہے. کیونکہ پہلی بنیاد کے جس سے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے 100 بندوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے تو وہ رابطہ اس سے بحال نہیں ہو پاتا. تو داڑیاں تو ہم رکھ لیتے ہیں, پگڑی رکھ لیتے ہیں, نمازیں پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کا ثمر اور اثر ہم پر مرتب نہیں ہو پاتا اور ہماری معاشرت میں وہ چیز ہم سے نظر نہیں آتی. اس لیے کہ ہم نے یہ تمام کام اللہ کے کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے. تو لہذا یہ کام پھر اخلاص کے زامے سے جہاں ہٹ جاتا ہے تو جو مخلص نہیں ہوتا, جس میں اخلاص نہیں ہوتا, نہ وہ خدا کا بندہ صحیح بن سکتا ہے نہ معاشرے کا اچھا فرد بن سکتا ہے. اب آپ اس کو دیکھیے, اس کو بڑے خوبصورت انداز میں شرعی تعریف کے اندر علماء نے اس کو ذکر کیا. علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے, میر شریف الدین جرجانی نے کتاب التعریفات کے اندر اخلاص کی بڑی بنیادی تعریف کی. اس سے موضوع بالکل کھل کے واضح ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں جب تم اپنے عمل پر اللہ کے سوا کسی کو گواہ نہ بناؤ, جب تم اپنے عمل پر, توجہ ہے, جب تم اپنے عمل پر خدا کے سوا کسی کو گواہ نہ بناؤ, یہ اخلاص ہے. یعنی جو تم کام کر رہے ہو اس کام پر تمہارا یقین یہ ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, صرف خدا دیکھ رہا ہے. نہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بھی دیکھ رہے ہیں. جب آپ نے اوروں کو شامل کر لیا تو اخلاص گیا. اخلاص یہ کہ تم اپنے عمل کو صرف خدا کے لیے رکھو اور اس پر گواہ بھی خدا ہو اور وہ کام بھی خدا کے لیے ہو, تو یکسوئی, یکتائی, تنہائی, وہ بالکل شفاف عمل جو ہوگا, فکر کا, تصور کا, کام کا, اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. اب چاہے وہ تھوڑا بھی ہو, تو وہ تھوڑا بھی انسان کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ عمل تھوڑا ہو لیکن صرف خدا کے لیے ہو تو وہ بڑے بڑے عملوں سے زیادہ کفایت کرتا ہے. اس لیے کہ اصل جو چیز ہے وہ اخلاص ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص ہے قیامت کے دن, اس کے پاس 99 نیکیاں ہیں اور ایک نیکی اگر اس کو مل جائے تو اس کی نجات ہو جائے, اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس ایک ہی نیکی ہے لیکن وہ اتنی طاقتور نیکی ہے کہ اس کی 99 نیکی پر غالب ہے. اس لیے کہ اس کی ایک نیکی ہے اور وہ اخلاص والی نیکی ہے, کہ صرف اس نے وہ عمل کرتے وقت رب ہی کو گواہ بنایا تھا. کبھی دنیا میں اس کا چرچا نہیں کیا, کبھی دنیا کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا, نہ کسی کو گواہ بنایا, نہ کسی کی خوشنودی دی, نہ کسی کی داد و تحسین, نہ کسی کے سامنے اپنی پارسائی کو بیان کرنا مقصود رکھا. وہ کام صرف خدا کے لیے رہا,
تو اللہ فرماتا ایسے مخلص بندے جو ہیں ان پر شیطان کا وار نہیں چلتا. کیا مطلب؟ شیطان ان کے اندر ریا نہیں پیدا کر سکتا، حسد نہیں پیدا کر سکتا، بغاوت نہیں ڈال سکتا، تکبر نہیں ڈال سکتا. کیونکہ جہاں اخلاص آ جاتا ہے تو حسد نکل جاتا ہے، جہاں اخلاص آ جاتا ہے تو تکبر نکل جاتا ہے، جہاں اخلاص آ جاتا ہے وہاں سے حسد نکلتا ہے. کیونکہ اخلاص کہتے ہی اس کام کو ہے کہ جو لینا ہے وہ اللہ کے لیے لینا ہے، جو چھوڑنا ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑنا ہے. مثال کے طور پر صوفیہ اس کو بہت اچھی طرح کھولتے ہیں، فرما دیکھو حسد کیا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت آپ کو عطا فرمائی تھی، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے ماہر علم ہیں، آپ بہت بڑے مالدار ہیں، اللہ نے کوئی عزت کسی بھی صورت میں آپ کو عطا فرمائی، اور میں آپ کی طرف دیکھتا رہوں اور یہ ارادہ رکھوں کہ جناب یہ بندے سے، یہ بندے کو یہ چیز کیوں ملی، تو یہ حسد ہے. اور اخلاص کیا ہے کہ جو رب اس کو دیتا ہے وہ مجھے نہیں دے سکتا، تو پھر رب سے رشتہ جوڑنا، اس کی طرف متوجہ. تو جہاں اخلاص آتا ہے تو حسد نکل جاتا ہے، اور جہاں لوگوں سے طلب نکل جائے تو پھر حسد بھی ختم ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ حاسد تو اس سے چھیننا چاہتا ہے نا، حاسد وہ ہے اس سے چھیننا چاہتا ہے. جب اس سے چھیننا چاہتا ہے تو رب اس کو یاد ہی نہیں رہتا. تو دانا سمجھدار لوگ وہ ہے کہ اگر مال اس کو ملا ہے، علم اس کو ملا ہے، شہرت اس کو ملی ہے، دی خدا نے ہے، تو پھر اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے جو مالک حقیقی ہے، جو موتی حقیقی ہے، جو فائل حقیقی ہے، اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ مولا مجھے بھی عطا فرما. تو یہ عمل اخلاص کا ہے. جہاں اخلاص آتا ہے وہاں ایک رشتہ ایک سوئی کا رہتا ہے، نہ ادھر بندہ دیکھتا ہے نہ ادھر بندہ دیکھتا ہے، نہ اس میں تکبر آتا ہے اور نہ اس کے اندر حسد آتا ہے. اس لیے جو رب کا ہو جاتا ہے تو سارے معاملات اس کے لیے خود آسان اور سہل ہو جاتے ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے کتاب التعریفات میں فرمایا کہ جب بندہ، جب تم اپنے عمل پر اللہ کے سوا کسی کو گواہ نہ بناؤ تو فرمایا کہ یہ اخلاص ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو بہت اچھے انداز میں آگے جا کر کھولا ہے، اور امام غزالی رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے. کیونکہ صوفیہ نے اپنے تجربات سے، اصل مقصد تو یہی ہے کہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، کسی اور کو اس میں شامل نہ کیا جائے، مطلب تو یہ ہے، مغز یہ ہے. لیکن جب اس پر عملی جامہ پہنایا جاتا ہے اور عملی میدان میں بندہ اترتا ہے، شب و روز لوگوں سے ملتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، کاروبار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دوست و یار اس کے پاس، اس کے اندر اچھائی ہوتی ہے، اس کے اندر کمال ہوتا ہے، دوسرے کے اندر کمال ہوتی ہے، جب وہ زندگی کے اندر آتا ہے اور دنیا کے سمندر کے اندر چھلانگ مارتا ہے، تو پھر اخلاص کی صورتیں اس کے سامنے مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صوفیہ وہ ہے کہ ایک مغز کو مختلف جہتوں سے سمجھاتے ہیں. اب اخلاص تو ہے یہی کہ جو کام کیا جائے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کی کیے جائیں، اس پر گواہ رب کی ذات ہو، اس پر اجر رب سے طلب کیا جائے، اس پر گواہ رب ہو، کسی سے داد و تحسین، کسی کو دکھانا، کسی سے امید، کسی سے اس کا اجر طلب کرنا، یہ سرے سے نہ ہو. لیکن یہ بات تو ہم تعلیمی طور پر ایک طور پر اس وقت ہم سن رہے ہیں، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد جب ہم لوگوں سے ملیں گے، اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے، اپنے دوستوں سے ملیں گے، کل دن کے وقت جب ہم نکلیں گے اپنی گاڑیوں میں، اپنی سواریوں میں، اپنے اچھے لباس میں، جب ہم عبادتوں کی طرف جائیں گے، جب لوگوں کے ساتھ ہمارا اختلاط ہوگا، ملنا جلنا ہوگا، تو پھر یہ اصل تعریف جو ہے کہ کام اللہ کے لیے ہو، اس پر کسی اور کو گواہ نہ بنایا جائے، کسی اور سے اجر کا طالب نہ ہو، تو پھر اس کی صورت عملی صورت میں کیسے بنے گی؟ تو حضرت امام غزالی نے اس کو پھر ہر جہتوں سے کھولا ہے. اور آپ دیکھیے گا بھی کتنی خوبصورت مثالیں سرکار حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں. فرمایا سنو، اخلاص یہ ہے، اصل میں تعریف وہی ہے، لیکن اب عملی صورت میں جب بندہ آتا ہے تو احساسات میں اب اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. ہر شخص کی ذہنیت کے اعتبار سے اس کی تاریخ مختلف ہو جاتی ہے. یعنی مغز وہی ہے لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے حوالے سے، اس کو سمجھانے کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے، اس کی ذہن، اس کی علمی سطح کے اعتبار سے، اس کی تعریفات، اس کی جہتیں، اس کا رخ، اس کی تعبیر مختلف ہوتی چلی جاتی ہے. تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، فرما کچھ لوگوں کے نزدیک اخلاص یہ ہے. یعنی اخلاص کیا ہے؟ فرما یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اخلاص کو کہ انسان دائمی نظر خالق کی طرف ہو، انسان کی دائمی نظر یعنی ہمیشگی کی نظر وہ اللہ کی طرف ہو اور وہ مخلوق کو بھول جائے، اللہ کی طرف ہو اور وہ، بولیے، مخلوق کو بھول جائے. اور اس میں فقط ریاکاری کی آفت کی طرف اشارہ ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ عمل میں اخلاص یہ ہے کہ تمہارے عمل پر شیطان مطلع نہ ہو. یعنی اتنی پوشیدگی سے نیت کو اتنا پوشیدہ رکھیں، ارادے کو اتنا پوشیدہ رکھیں کہ اتنا وہ پوشیدہ. بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ فرشتوں کو بھی یہ پتا نہ ہو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. یہ اخلاص کا اعلیٰ مقام. تمہارے کرامن کاتبین کو یہ پتا ہو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، شیطان کو ہی نہیں پتا ہو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، یعنی اتنے مخفی ہو تم نیت میں اللہ کے لیے، تم صرف اللہ کو بتانے کے لیے کر رہے ہو.
یہ تو ایک اعلیٰ مقام، لیکن ایک مقام اس تعریف کو میں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ جس درجے پر ہم ہیں اس درجے پر اس چیز کو ہم لے لیں جو ہماری ذہنی سطح ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو چیز مخلوق سے مخفی ہو وہ اخلاص ہے. آپ کی جو چیز، جو بھی نیکی میں نے اور آپ نے کی اب تک وہ کسی بندے کو نہیں پتا تو وہ اخلاص ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اب تک وہ کسی بندے کو اگر نہیں پتا تو وہ اخلاص ہے. ایک تعریف اخلاص کی، اس حقیقت کے قریب ہونے کے لیے ایک یہ ذکر کی گئی. آگے بیان کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مریدین تھے، معتقدین تھے، صحابی تھے، حواری، ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سا عمل خالص ہے، کیونکہ خالص عمل کے بغیر تو نہ کلمہ مقبول ہے نہ نماز مقبول ہے. بڑے بڑے لوگ کلمے کے طور پر ٹنگ جائیں گے علیہ باللہ کہ اگر اس میں اخلاص نہ ہو، خالص نہ ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، یہ عبادت کی بنیاد ہے، یہیں سے پورا دین کھڑا ہوتا ہے. اسی لیے میں نے شیطان کے مکالمے کو آپ کے سامنے رکھا، کیونکہ وہ تو انسان کی پیدائش سے پہلے کی باتیں چل رہی ہیں نا. اس نے کہا مجھے زندگی دے کہ میں آخری سرے تک بندوں کو گمراہ کروں. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تو بھی سن لے، ابھی آبادی بڑی نہیں ہے، ابھی صرف آدم تنہا ہے، لیکن ہم تجھے یہ کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا وسوسہ نہیں چلے گا. تو خالص ہونا کیا، یہ بنیاد ہے انسان، یہ ہماری عبادت کا مغز ہے. اس کو آپ نیت بھی کہہ سکتے ہیں، اخلاص کو آپ نیت بھی کہہ سکتے ہیں، ارادہ کہ کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، کس سے اجر لینے کے لیے کر رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کس کی نظر میں محبوب ہونے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ساری اخلاص کی صورتیں ہیں. تو یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو حضرت حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کون سا عمل خالص ہے. فرمایا جو شخص اللہ کے لیے عمل کرے اور اس پر مخلوق کی تعریف پر نظر نہ رکھے. یعنی اب آپ دیکھیے اور قریب لا کر بیان فرمایا کہ کون سا عمل خالص ہے. تو فرمایا جو شخص اللہ کے لیے عمل کرے اور اس پر مخلوق کی تعریف کو پسند نہ کرے، یعنی ایسا کام کہ جب وہ کر گزرے تو کان نہ دھرے، ٹیلی فون کر کے پوچھے کیسا رہا، ذرا بتانا، تم ذرا بتاؤ کیسے. تو فرمایا یہ اخلاص کے خلاف ہے، اس لیے کہ اب داد و تحسین طلب اور کیا اللہ کے لیے تھا، لیکن مزے، لذت، انعام، خوشنودی، تعریف اور انعام اور اجر اور اس پر نفع اب بندوں سے لے رہے ہو. تو چاہے تم نے بہت بڑا جہاد بھی کیا ہو تو یہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص کہتا ہی اس کو ہے کہ جب عمل کرنے کے بعد بندوں سے اس کی تعریف کو پسند بولیے پسند نہ کرے. یعنی نیک لوگوں کی تعریف کرے لیکن کوئی اس کی تعریف کرے تو وہ پسند نہ کرے، کیونکہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. کیونکہ یہ فکر اگر کچھ بھی ہمارے اندر آ گئی نا، کچھ بھی ہمارے اندر آ گئی، تو ہم کاروبار میں ملاوٹ نہیں کر سکتے، ہم رشوت نہیں کھا سکتے، ہم خیانت نہیں کر سکتے، ہم نماز میں دوغلہ بازی نہیں کر سکتے، ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے کہ یہ چیزیں چھوٹتی کب ہیں کہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم گھر میں سو رہے ہیں، جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ہم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. تو نہ وہ نماز مقبول ہے، یہ نہیں ہے نماز مقبول ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے لیے، نفس کے لیے، وہ بندوں کے لیے، نفس کے لیے. تو نہ وہ خدا کے لیے نہ یہ خدا کے لیے، لیکن جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ہزار کے درمیان بھی وہی ہوتا ہے اور تنہائی میں بھی وہی ہوتا ہے. تو لہذا عبادتوں میں سنجیدہ اگر ہونا ہے تو پھر مراقبے کی کیفیت کو پیدا کرنا ہے. یعنی اور آسان اس پر جو ہتوڑا مارنا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی نیک کام کرے اس پر داد و تحسین نہیں، بلکہ حضرت سلیمان کا جملہ ھذا من فضل ربی، جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابلیس نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، آپ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا ہے. یہ اخلاص کی فکر ہے. دیکھیے حالانکہ علم اللہ نے دیا اور یہ علم ہی تو تھا کہ آپ نے شیطان کو پچھاڑ دیا کہ عبد القادر تمہاری عبادتیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہ تمہاری عبادتیں اتنی رنگ لے آئی ہیں کہ اب تمہیں فرض نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے نبی نمازیں پڑھتے رہے، صحابہ نمازیں پڑھتے رہے، اہل بیت نمازیں پڑھتے رہے، میں جن کا متبع ہوں، میں جن کا نائب ہوں، میرے مقتدا اور آقاؤں پر نمازیں معاف نہ ہوئی تو میرے لیے کیسے. ضرور تو شیطان ہے جو وسوسہ دے رہا ہے. تو وہ بالکل کھل کے سامنے آیا کہ تجھے تو بڑا علم ہے،
اور تیرے علم نے تجھے بچا لیا, یہ دوسرا اس سے بڑا وار تھا, کیونکہ ادھر زیر نہیں تو ادھر زیر. تو غوث آدم نے یہ نہیں سوچا کہ ہاں میں تو رات بھر مطالعہ کرتا ہوں, میں تو رات بھر کتابیں پڑھتا ہوں, میں تو رات بھر تفاسیر دیکھتا ہوں, میں تو رات بھر اور دن بھر لوگوں کو درس دیتا ہوں, تو یقیناً جو میں نے پڑھا ہے آج اس نے مجھے فائدہ پہنچایا, تو یہ اس سے بڑا وار تھا اور بہت قریب جا کر اس نے وار کیا. اس میں غوث اعظم جیسے مخلص بندے تیر سکتے ہیں, ہمارے جیسے تو کئی بہ جائیں اس میں, کہ کتنا قریب لے جا کر یہ بات کی ہے, یہ کتنا قریب لے جا کر کہ واقعی میں تم بہت مستند عالم ہو, کہ تمہاری گرفت اتنی مضبوط ہے. آپ نے کہا ابلیس چپ کر, اس میں میرے علم کا کوئی کمال نہیں, اس میں میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے.
ھذا من فضل ربی, اس لیے جملہ ماشاء اللہ یہ زبان پر ہونا چاہیے لیکن اس ارادے کے ساتھ کہ واقعی میں ماشاء اللہ کہ جو خدا چاہے, وما توفیقی الا باللہ, جو خدا چاہے, یہ اس ارادے کے ساتھ ہو. اور خدا کی قسم بندہ اس کو اگر ارادتاً کہے کہ میرا یہ حسن میری جوانی, جس طرح قرآن نے کہا نا محبوب کہہ دو, قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, حبیب کہہ دو میری دعائیں, میرا طلب, میری نماز, میری قربانی اور میری زندگی, میری موت, سب میرے رب کے لیے ہے. اگر یہ جملہ اگر کسی نیکی کو ہم کر گزریں اللہ کی توفیق سے, اور کوئی یہ کہے کہ جناب بڑی اچھی نیکی کی تم نے اور بڑا زبردست کام تم نے دین کا کر دیا, اس وقت اگر ہم سب چیز کو بھول کر خدا کی قسم صرف رب کو یاد رکھ کر کہیں کہ میرے بھائی تم نے تو یہ کہا لیکن یہ میرے رب کا فضل ہے, میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, میں کہتا ہوں اس کے بعد دل سکون پاتا ہے, تسکین پاتا ہے. اور اگر اس کو بھول کر ہم کہیں جی بس ایسا ہی ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے ضمیر پر بوجھ آ جاتا ہے, طبیعت بھاری ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم جب تک رب کو یاد رکھیں گے تو پرسکون رہیں گے, دل بھی پرسکون رہے گا اور دماغ بھی پرسکون.
یعنی ایک تو اس کے طبی فوائد بھی ہیں اور اس کے ذہن, لیکن میں نے یہ بات تو آپ کے سامنے کر دی کہ اس کے طبی فوائد بھی ہیں کہ جناب ذہن بھی پرسکون ہے, لیکن اس لیے نہیں اخلاص اپنانا کہ میرا ذہن پرسکون رہے گا. علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اس لیے روزہ رکھے کہ جناب روزہ رکھنے سے معدہ درست ہو جاتا ہے, بالکل درست ہو جاتا ہے, روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہو جاتی ہے, بالکل اچھی ہو جاتی ہے, کہ اگر وہ اس نیت سے روزہ رکھے تو کہا وہ دو نیتیں شامل کر گیا, آپ ایک تو روزہ اللہ کے لیے, دوسرا میرا معدہ ٹھیک ہو جائے گا. فرمائیے اخلاص کی معراج نہیں, یہ بہت نیچے کا درجہ ہے. جب رب کے لیے کیا ہے تو پھر یہ حکم ہے میں رب کے لیے کر رہا ہوں. دیکھو ہم بہت چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں اور ہماری ذہنیت بہت نیچے ہے, لہذا ہمیں عبادت کا خوگر اور عبادت کا رسیہ اور عبادت کا شوقین بنانے کے لیے بزرگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھو وضو کے یہ فوائد ہیں, سجدہ کرنے میں بلڈ پریشر ایسا ہو جاتا ہے, قیام کی صورت میں طبیعت ایسی ہو جاتی ہے, رکوع کی صورت میں پٹھے اور اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ عبادت کی طرف بڑھ تو صحیح, لیکن اب یہ نہیں کہ داڑیاں سفید ہو جائے تو بندہ اس لیے رکوع کر رہا ہو کہ میری کمر کا درد جائے. میں اب چھوڑا اس بات کو, وہ تو اس طرف لانے کے لیے تھا, سمجھ رہے میری بات. جس طرح کے رمضان شریف قریب آتا ہے تو پھر ہمارے بزرگ نوجوانوں کو اور میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کو عبادت کا شوقین بنانے کے لیے کہتے ہیں بھائی روزہ رکھنا چاہیے, روزہ رکھنے سے موٹاپے کا علاج بھی ہے, معدے کا علاج بھی ہے, آنتوں کا علاج بھی ہے, طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. میں اب ٹی وی پر آپ دیکھتے رہیے, یہی لگے پڑے رہتے ہیں 30 دن تک ہم, ہاں روزہ جناب جو ہے وہ معدہ ٹھیک کر لیتا. میں نے کہا اب اس معدے کو بھی چھوڑو اور خدا کو صرف یاد رکھو, یہ تو سیڑھی پر چڑھنے اور آگے بڑھنے کا مقام تھا, لیکن ہم اپنی زندگی کے آخری رخ تک یہ نیت کو ملا کر رکھتے ہیں. تو فرمایا نیت اخلاص کی یہ ہے کہ نہ میدہ ملحوظ ہو نہ آتے ملحوظ ہو, میرے رب نے کہا روزہ رکھنا میں رکھ رہا ہوں بس ختم. ہاں یہ خلاف شرع نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ نچلے سطح کی بات, لیکن اس کو پوری زندگی تک گھسیٹے کیوں؟ سجدہ آپ ذرا اچھا کریں, سجدہ کرنے سے خون جناب جو ہے وہ چہرے کی طرف آتا ہے تو اس سے طبی تو ہوتا ہی ہے فوائد, کیونکہ ہر عبادت کے فوائد ہیں, لیکن اس فوائد کو دیکھ کر عبادت نہیں کرنی, خدا کے حکم کو دیکھ کر عبادت کرنی ہے. وہ تو ہم انسان ہیں کہ دنیاوی فائدے کو دیکھ کر بندہ آ گیا, جب آ گیا ہے تو آپ اس کو چھوڑیں کیونکہ آگے کی منزل کو پکڑے, کیونکہ یہ چیز بھی قیامت کے دن خطرہ بنے گی. اس لیے کہ اگر جسم یا جسم کی توانائی یا دنیاوی کوئی منفعت بندے کی اس نیت کے اندر آئے تو یہ نیت بھی بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. اس لیے کہ عبادتیں وہی مقبول ہوگی جو کلیتن خالص 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 اللہ کی. اس پہ میرے دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر یہ مثال بھی امام غزالی نے بڑی پیاری دی ہے. ایک بندہ جا رہا ہے حج کے لیے, جا رہا ہے وہ حج کے لیے, لیکن اس کے بھائی وہاں رہتے ہیں,
یا اس کے فیملی ممبر باہر رہتے ہیں, تو اس نے نیت یہ کر لی کہ میں اپنی فیملی ممبر سے مل جاؤں گا, تو فرمایا جیسا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا. یعنی بہت نیچے درجے کا اخلاص ہے. اب اگر میچیور ہو گئے ہو, اب اگر بات سن لی ہے, تو تھوڑا آگے بڑھے. ایک عمل تو کم سے کم ایسا کریں جو صرف رب کی رضا کے لیے ہو. یعنی ایسے اعمال کو بھی مخلوط مانا گیا ہے. کس میں؟ بولیے, مخلوط مانا گیا ہے. اور ایسے اعمال کو صوفیاء نے پسند نہیں کیا کہ جس میں کسی, جس طرح میں نے آسان سے آپ کو مثال دی کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے, لوگ کہتے ہیں میں تو ہر پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میدا ٹھیک ہوتا ہے. تو میں نے کہا اللہ آپ کو بھی ٹھیک کریں. پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ رکھنے سے میدا ٹھیک ہوتا ہے, لیکن میدے کو چھوڑو, جس کے لیے رکھا اس کو پہلے یاد رکھو. جتنے زور سے, جتنے شوق سے, جتنے جذبے سے تمہیں اپنا بدن یاد ہے, کیا اس گراف پر, اس جذبے میں, اس سطح پر رب یاد ہے؟ اگر ہم غور کریں, ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں, نماز میں اگر کرتے ہیں رکوع ذرا لمبا کرتے ہیں کہ جی کمر کا درد جائے گا. میں نے کہا جتنا شوق کمر کے درد کو نکالنے کا ہے, کیا اس کا عشر عشیر بھی خدا کو یاد کرنے کا ہے؟ نہیں ہوتا. تو گویا کہ یہ اضافی چیز جو نیت کے اندر شامل ہوتی ہے, یہ پھر عبادت کو عبادت نہیں رہنے دیتی, یہ اس کو اور کمزور کرتی ہے. اور رب, یعنی 90% بندے کو اپنا بدن یاد رہتا ہے, 10% رب یاد رہتا ہے, لیکن کل کی نماز میں پھر رب 2% یاد رہتا ہے, 98% بدن ہوتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب یاد ہی نہیں رہتا, اور نماز مکمل ریاکاری کی ہو جاتی, کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا. لیکن پہلی صورت میں اگر اس خیال کو جھٹک دیا جائے, اور رب سے ملاقات, موت کی حقیقت, قبرستان جانا, جنازوں میں شریک ہونا, اپنے آپ کو فانی سمجھنا, اس حقیقت کو لے کر اگر رب کی طرف جایا جائے, تو پھر ایک نماز بھی بندے کے لیے ہمالیہ سے زیادہ بڑا درجہ رکھتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب یمن جا رہے تھے, 17 سال کی عمر تھی ان کی, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کے قاضی بنا کر بھیجا, اور جاتے ہوئے حضور علیہ, آپ نے اکثر دیکھا کہ نیک اور پارسا لوگ جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں, تو پھر ان بزرگوں کا تجربہ, ان کے مقام, ان کا مطالعہ, ان کی جو اللہ نے مقام دیا ہے, جو ان کے مشاہدات ہیں, جو ان کی تحقیق ہے, اس کے تحت کہتے ہیں حضرت کوئی مجھے نصیحت کر دیجیے, کوئی نصیحت کر دیجیے. تو میں نے کہا کوئی بزرگ کیا نصیحت کرے گا جو مصطفیٰ کریم نے کی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل 17 سال کی عمر جب جا رہے ہیں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے, اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر یمن جاتے ہوئے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کام اخلاص کے ساتھ کرنا, تیرا تھوڑا سا بھی عمل تیرے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو عبادت کے اندر یک سوئی کی طرف ادا کیا. یہ بات یاد رکھی. ایک بات اب اس کو اور بڑے خوبصورت انداز میں حضرت امام غزالی نے ایک اور اچھی بڑی پیاری مثال اس میں دی. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا. یہ مثالیں آ رہی ہیں, تعریف تو وہی ہے کہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے, لیکن مثالوں سے اس حقیقت کو کھول رہے ہیں تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں, وہ اصل چیز ہمارے سامنے واقف ہو جائے. تو حواریوں نے, حواری جو ہیں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں, انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ خالص عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے ذکر کیا خالص عمل کیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے عمل کرے اور اس پر مخلوق کی تعریف کو پسند نہ کرے. اللہ کے لیے عمل کرے اور مخلوق کی تعریف کو اس پر پسند نہ کرے, یہ ہے اس کے لیے اخلاص کا عمل. آپ نے فرمایا اس کو بعض علماء نے اس انداز میں بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کر دینا, لوگوں کی وجہ سے کسی کام کو, نیک کام کو ترک کر دینا ریا ہے, اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا یہ بھی ریا ہے. یعنی دو چیزیں. مثال کے طور پر جناب آپ تہجد پڑھنے آتے تھے, پھر آپ کہاں چلے گئے؟ کل لوگ مجھے پارسا سمجھنے لگے. تو ہم نے کہا اس میں بھی کچھ نہیں رہا پھر, کیونکہ اب یہ چھوڑنا بھی لوگوں کی وجہ سے ہوا, یہ چھوڑنا بھی لوگوں کی وجہ سے ہوا. تو جس طرح نیکی کرنا لوگوں کی وجہ سے منع ہے, اس طرح نیک کام کو لوگوں کی وجہ سے چھوڑنا بھی. بولیے, اگر وہ نیکی کا کام ہے, رب کو پسند ہے, اس کے رسول کو پسند ہے, تو جب آپ نے لوگوں کو گواہ نہیں بنانا, لوگوں سے جب آپ نے اجر ہی نہیں لینا, لوگوں سے جب آپ کی منفعت ہی نہیں ہے, لوگوں سے آپ کا کوئی نفع ہی نہیں ہے, تو پھر لوگوں کو کیا پرواہ ہے؟ پھر نہ وہ کام کو چھوڑنا ہے اور نہ پھر اس کام کو بجا لانا ہے. تو جس کام کو لوگوں کے لیے چھوڑا جائے تو لوگ بیچ میں آ گئے, تو یہ نیت کے اندر گویا کہ آمیزش ہو گئی, یہ اخلاص نہیں رہا. تو کام کرنا بھی خدا کے لیے, چھوڑنا بھی خدا کے لیے. تو اگر کام کر رہے ہو نیکی کا, شیطان ہی وسوسہ ڈالے کہ یار دیکھ ابھی تو گیا تھا شاہ صاحب کی تقریر سننے کے لیے, وہاں تو نے یہ بات سن لی
کہ جناب کام جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب یہ کام جو تُو نے کیا, دیکھ تُو نے کپڑا کتنا اچھا پہنا ہے, تُو نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, تُو نے پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے, تیرے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, تو جلدی سے اس کو چھپا دے, اس لیے کہ لوگ تجھے پارسا سمجھیں گے. تو پھر آپ تسبیح سامنے ہی رکھیں, کیونکہ شیطان کا وسوسہ. لوگ کیا کہیں گے؟ تو اب یہ لوگ کو شیطان دیکھو کس طرح, شیطان صرف گناہ کے کام کو لا کر نہیں الجھاتا, وہ بعض چیز کو ثواب کا چسکا دے کر بھی بندے کو گناہ کی طرف لاتا ہے. اب آپ دیکھیں تسبیح ہاتھ میں, بات وہ وسوسہ کیا دے رہا ہے کہ لوگ مجھے بڑا پارسا سمجھیں گے. آپ نے فرمایا جب میں نے ہاتھ میں تسبیح لی تھی تو اس وقت تو لوگ مجھے یاد نہیں تھے, لیکن اب یہ بات آ رہی ہے تو اب تسبیح جیب میں ڈال لوں گا, کیونکہ تسبیح پڑھنا اجر کا کام ہے, نصیحت کی بات ہے. ٹھیک ہے, نہ تسبیح لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھنی ہے, نہ لوگوں سے ڈر کر تسبیح جیب میں ڈالنی ہے, بلکہ دکھانا ہی ہے اور رکھنا بھی خدا کی. سمجھ رہے؟ اس پر آپ گھر میں غور کریں اور فکر کریں گے تو پھر اس کے راستے مزید ہموار ہوں گے. اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہمیں سب سے بڑی ہماری جو عبادت ہے نماز, اس کے اندر ایک متانت آئے گی, اس میں سنجیدگی آئے گی. تلاوت قرآن, نوافل, شریعت مطہرہ پر عمل, دین کی تعلیم کو حاصل کرنا, یہ اخلاص کی طرف ہوتا ہے. اب آپ اس میں ذرا توجہ کیجئے, ایک اور بڑی پیاری بات یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے نقل کی. فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے, پھر اس طرح درست کام کرو جس طرح تمہیں کام کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی تم اپنے نفس اور اس کی خواہش کی عبادت نہ کرو, صرف اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کی طرف صحیح عبادت کرو جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ اپنی نظر کو اللہ کے ماں سوا سے کاٹ دو, اور یہی اخلاص ہے اور اس کی ضرورت. اور یہی قرآن مجید میں ذکر کیا, اللہ رب العالمین فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے وسوسوں کے اندر بولیے نہیں آ سکتے. بسا اوقات ہم تحدیث نعمت کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ بات ہم تحدیث نعمت کی کرتے ہیں, لیکن اس وقت نیت کا مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ آیا وہ تحدیث نعمت کے لیے ہے یا اپنی بڑائی دکھانے کے لیے. اگر تحدیث نعمت کے لیے ہے تو پھر اس میں بات رب کی ہوگی, کیونکہ بھائی رب نے انعام دیا ہم بتا رہے ہیں, لیکن اس میں ذرا بناؤ سنگار کے اس طرح کہ بھائی میری عزت بھی لوگوں کے دل میں ہو جائے. اگلا تو تحدیث نعمت سن کر مطمئن ہو گیا ہے, لیکن جو ہم اس میں اپنی شرافت, اپنی سقاحت, اپنا علم, اپنا تقویٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو تحدیث نعمت نہیں کہا جاتا, اسے ریاکاری کہا جاتا ہے. تحدیث نعمت یہ ہے کہ رب ہی کے حوالے سے, اس طرح حضرت غوث اعظم نے فرمایا تحدیث نعمت کہ اس میں جناب میرے علم کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. تو یہ میرے رب کا فضل جو آپ نے آخر میں کہا, یہ تحدیث نعمت ہے, یہ تحدیث نعمت ہے. اور ھذا من فضل ربی, یہ جو ہے یہ میرے رب کریم کا فضل ہے. مانا کہ شروع میں اتنی پختگی نہیں ہوتی, لیکن اچھا ماحول اختیار کرنا, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا, جہاں پر ریاکاری اور دکھاوے کی مذمت ہوتی ہے, لوگوں سے نفع اور لوگوں سے اجر کے حصول کی مذمت ہوتی ہے اور اللہ کی بات ہوتی ہے, تو ایسے مجمع کو آپ اختیار کرتے رہیں گے تو پھر نیتوں کے اندر پختگی آئے گی. بعید نہیں کہ وہ وقت آ جائے کہ الحمدللہ پھر سونا بھی خدا کے لیے ہوگا اور جاگنا بھی خدا کے لیے. لیکن میرے دوستو, اس راستے پر چلنا لازم ہے, کیونکہ ہمارا کلمہ, ہماری نماز, ہمارا لباس, ہمارا پہننا, ہمارا اٹھنا, ہماری تلاوت, ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہر کام جو شریعت مطہرہ کا, یہ دنیا بھی ہم جو کام کرتے ہیں, وہ مقصود اور رکھا ہوا ہے اخلاص کے اوپر. اگر وہ اخلاص پر ہے تو پھر وہ سونا بھی عبادت ہے, وہ جاگنا بھی عبادت ہے, وہ چلنا بھی عبادت ہے. تو یہ اخلاص, اور اخلاص جس طرح میں نے آپ کو کہا, یہ چند چیزوں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب بندے کو یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کے حضور پیش کیا جاؤں گا. اس کیفیت کو بھارنے کے لیے آپ قبرستان کی طرف چلیں, اس کیفیت کو زندہ کرنے کے لیے, نفس کے اس وسوسے کو مار کر حقیقت کی طرف آنے کے لیے. حالیہ اگر آپ کے کسی دوست کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی طرف آپ غور کریں کہ وہ نہیں رہا, اس کے بچوں کا کیا ہوگا, اس کو قبرستان میں آپ چھوڑا ہے, یہ چیز مجھ پر اور آپ پر بھی طاری ہوگی. لہذا اگر بندہ اپنے آپ کو فانی اور رب کا باقی یقین کرتا ہے تو اس کے اندر خود چراغ اخلاص روشن ہو جاتا ہے. تو یہ مجموعی القائے نفسی اور فکر کا نام ہے, اور یہ تصوف کی بنیاد ہے, اور یہ ایمان کا حاصل ہے. قرآن کریم نے اسی بات کو ذکر کیا کہ وما امیرو الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, اے حبیب آپ فرمائیے اور انہیں حکم دیجئے کہ عبادت کریں صرف خدا کی, اخلاص کے ساتھ, اور اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں اجر کے طور پر, اور اس کی اطاعت گویا کہ کامل طور پر کریں. اب اخلاص پر میں چند احادیث پیش کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں.
ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا، جو آدمی اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اخلاص پر تھا اور اس کی عبادت میں اس کو کسی کو اس نے شریک نہیں کیا اور نماز قائم کرتا تھا اور زکوٰۃ ادا کرتا تھا، تو وہ اس حال میں مرا کہ میں مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا رب اس سے راضی تھا، کیونکہ اس کا رب اس سے راضی تھا اس لیے عبادتوں میں اس نے اس کو کسی کو شریک نہیں کیا۔ ایک تو دیکھیں نا، شرک دو قسم کا ہے، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر، جس کو کہا جاتا ہے شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک اکبر اور شرک جلی تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، جس کو قرآن کے اندر مذمت کے طور پر بیان کیا گیا شرک، جیسے مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ شرک جلی ہے، یہ تو حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر نہیں آئے گا۔ جو آنے کا خطرہ ہے وہ شرک خفی ہے۔ کیا ہے وہ؟ شرک خفی۔ ایک یہ ہے کہ بطور الوہیت کے شامل کرنا، یہ تو نہیں ہوگا، لیکن ایک یہ کہ جس طرح بندہ اجر رب سے طلب کرتا ہے اس طرح بندوں سے طلب کرے گا، یہ شرک خفی ہے، یہ امت میں آنے کا عندیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یعنی شرک جلی تو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ تشریف فرما تھے دمشق کی جامع مسجد کے اندر، تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے دونوں صحابی ہیں، وہ ایک صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دینے والے صحابی نے جب تقریر شروع کی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک جھکا ہوا تھا اور آپ سر جھکا کر گفتگو سن رہے تھے۔ حضرت شداد بن اوس تقریر کرتے ہوئے آگے بڑھے، انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ آج لوگوں میں شرک بہت سرایت کر گیا ہے، شرک لوگوں کے اندر بہت عام ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ نے سر اٹھایا اور اس بات کو ناپسند کیا۔ تقریر ختم کرنے کے بعد حضرت شداد بن اوس سے کہا، یہ آپ نے کیسے لفظ کہہ دیا کہ شرک عام ہو جائے گا اور شرک عام ہو رہا ہے اور امت کے اندر شرک آ گیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کیا سمجھے، بتوں کی عبادت؟ کہاں کہا نہیں، وہ تو نہیں آئے گی، ریاکاری آ جائے گی۔ اب نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ صحابی یہ جملہ سننا ہی پسند نہیں کرتے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا شرک کرے، اس لیے کسی اور مولوی صاحب کو نہیں، صحابی کو جلا لایا۔ حضرت ابو دردہ اپنے دوست جو وہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں شداد بن اوس پر غصہ کر گئے، کہا یہ تم نے ممبر پر بیٹھ کر بات کیسے کر دی کہ جناب شرک عام ہو گیا، لوگوں میں شرک پھیل رہا ہے۔ اس بات کا جواب حضرت ابو دردہ دیتے ہیں، فرمایا شداد تم نے یہ بات کیسے کہہ دی، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ان کی امت میں شرک نہیں ہوگا۔ فرمایا ارے ابو دردہ، میں اس شرک کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں دکھاوے کی عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاں ہاں، وہ تو امت کے اندر آئے گا اور اللہ اسے محفوظ رکھے۔ یہی شداد بن اوس ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، آپ ذکر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت میں اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ اَن يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمْرًا وَلَا وَسْنًا، میں اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ میری امت بتوں کو پوجے گی، چاند کو پوچھے گی یا مورتیوں کو پوچھے گی۔ فرمایا حضور خود فرماتے ہیں ابن ماجہ کتاب الریاہ میں حدیث ہے، سکا فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، اَن يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمْرًا وَلَا وَسْنًا۔ آج مزاروں کو وسن کہا جاتا ہے، بت کہا جاتا ہے معاذ اللہ، الْعَیَاذُ بِاللَّهِ، یعنی سو درجے پر اس کی مذمت کی جائے، لیکن جو اصل بت ہے، جو باعث لعنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کا ذکر کیا، فرمایا مجھ مصطفیٰ کو اس بات کا خوف ہی نہیں ہے۔ ایک تو بخاری میں فرمایا نا کہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میں مصطفیٰ تم سے کہتا ہوں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ یہ تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جو پانچ چیزیں حضور نے اپنی امت کے لیے بیان فرمائی۔ یہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کتاب الریا کے اندر، سرکار نے فرمایا ان یعبدون شمسن ولا قمرن ولا وسنن، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے پھر آ کر سورج کو پوجنے لگیں گے، میرا کلمہ پڑھنے والے کلمے کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شروع کر دیں گے، میرا کلمہ پڑھنے والے کلمے سے ہٹ کر چاند کو پوجیں گے۔ فرما وہ یہ تو نہیں کریں گے، لیکن دکھاوے کی عبادت کریں گے۔ تو شرک خفی یعنی ریاکاری، عبادت اللہ کے لیے کرنا لیکن اس میں اوروں سے اجر کی امید لگانا، تو یہ اجر کے اندر جو شراکت ہے اس کو بھی شرک کہا گیا، لیکن یہ شرک خفی ہے، یہ عمل کا شرک ہے۔ تو امت عقیدے کے شرک سے محفوظ رہے گی، عمل کا شرک ان کے اندر آئے گا، لیکن جب تک وہ اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ جڑے رہیں گے اللہ توفیق دیتا رہے گا اور وہ گندگی سے پاک ہوتے رہیں گے۔ بات سمجھ گئے آپ. اب ذرا توجہ کیجئے اس پر خاص طور پر. اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو واضح فرمایا. سنن نسائی کی ایک حدیث ہے, اس میں یہ مسئلہ اور کھل کے سامنے آتا ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ بتائیے کہ ایک شخص نے اجرت اور شہرت کی طلب میں جہاد کیا, یعنی اس لیے جہاد کیا کہ اس کو پیسہ ملے یا اس کی تشہیر ہو جائے کہ جناب یہ بہت بڑا بہادر اور مرد آدمی ہے, تو اس کو کیا ملے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس نے تین مرتبہ یہ سوال کو دہرایا, آپ نے ہر بار یہی جواب دیا. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص صرف اس کے لیے کیا جائے, اور اس عمل سے صرف اس کی رضا ہی طلب کی جائے تو وہ عمل قبول کیا جاتا ہے. چاہے تلوار وہ ہاتھ میں نہ اٹھائے, گھر میں دو رکعت نفل بھی پڑھ لے, تو وہ اجر اس کا تھوڑا ہے لیکن بہت بڑا ہے کہ جو اللہ سے رضا طلب کرنے اور اللہ کے لیے کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ کیا اور کھولا کہ کیا اس مقصد ہے, کس طرح اخلاص کے مزید قریب آ سکتے ہیں, اپنے قلب کے اندر اس کی گرمی کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, یعنی اصلاً تمہارے چہروں کو نہیں دیکھ رہا, اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کو نہیں دیکھ رہا, بلکہ تمہارے دل کی کیفیات کو دیکھ رہا ہے کہ ادھر ارادہ کدھر جا رہا ہے, ادھر چاہت کس کی طرف جا رہی ہے, نیت کس کی طرف جا رہی ہے. یعنی چہرے تو دیکھ رہا ہے لیکن چہرے کا مقبول ہونا مشروط ہے تمہارے دل کی کیفیت پر. تمہارے مالوں کو دیکھ رہا ہے لیکن تمہارے مال جو تم راہ خدا میں خرچ کر رہے ہو وہ مقصود ہے اور وہ مقبول ہے تمہارے دل کی کیفیت پر. اگر اس لیے کہ یہ بہت بڑے سخی صاحب ہیں, یہ بہت بڑے مالدار ہیں, ان کا چرچا ہو جائے, لوگوں کو پتا چل جائے ہم کتنے مالدار ہیں, تو فرمایا مال تو دیا غریب کا فائدہ ہو گیا لیکن تجھے کچھ نہیں ملنا, اس لیے کہ اللہ ان مال کی گڈیوں کو نہیں دیکھ رہا, تیرے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے. لیکن پھر بھی قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ذکر فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا, لیکن جس نے واقعی میں کبھی رشتہ اللہ سے رضا کا جوڑا ہو, کبھی رشتہ اللہ سے اخلاص کا جوڑا ہو, تو یہ فکر مرتی نہیں ہے, یہ فیض رکتا نہیں ہے. اگر کبھی نیت کے اندر فطور آ بھی جائے, کبھی ریاکاری کا بندہ شکار ہو بھی جائے, کیونکہ ریاکاری سے بچنا اللہ اکبر ایک انتہائی مشکل امر ہے, لیکن کوشش اور جرت اور استقامت کے ساتھ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک قدم فرما, اب جو یہ قدم اٹھایا مسجد کی طرف, یہ صرف اللہ کے لیے. اور جس طرح پہلی بات آئی کہ تمہارا وہ عمل جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے وہی اخلاص, اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا وہ اخلاص نہیں رہا, یہ مطلب نہیں. یہ نیتوں پر ہے, جس طرح بھی فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہارے چہروں کو خدا نہیں دیکھ رہا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا. کبھی اخلاص مضبوط ہوتا ہے بزرگوں کا, صرف وہ اعلان اس لیے کرتے ہیں, بات اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ دوسرے کے اندر طلب اور رضا اور طبیعت اور کیفیت پیدا ہو اور وہ اللہ کی طرف آئے, تو ان کی نیتوں میں یہ پختگی. تو فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ عمل خدا کے لیے ہو اور طلب رضا جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے ہو, اس لیے کہ اللہ تمہارے لباسوں کو نہیں دیکھ رہا, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھ رہا, اصلاً وہ تمہارے دل کے ارادے کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی ابتدا تم نے کس اعتبار سے کی. پھر حضور کی امت پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضل بھی ہے کہ ایک آدمی نے کوئی کام شروع کیا, وہ کام دو گھنٹے کا تھا, ایک گھنٹے کا تھا, چار دن کا تھا, دس دن کا تھا, تھا وہ نیکی کا کام, وہ کئی دنوں پر محیط تھا, لیکن جب شروع کیا تو اس کی نیت میں کوئی شریک نہیں تھا, کوئی شریک نہیں تھا, نیت خالصتاً لوجہ اللہ, اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے تھی. اب وہ نیت کی جب اس نے ابتدا کی تو نیت سرے سے اللہ کے لیے تھی, تو حضور کی امت پر ایک کرم نوازی ہے کہ درمیان مگر تو ڈگمگا بھی جائے تو کوئی بات نہیں, جہاں سے شروع کیا تو وہیں سے قبول کر لیں گے. سبحان اللہ, جہاں سے شروع کیا تھا وہیں سے قبول کر لیں گے. سیدنا صدیق اکبر کی شان آپ دیکھیے کہ ہمارے اخلاص کی کیا بات ہو اور کیا اوقات ہو. حضرت بلال کو جب آزاد کیا تو لوگوں نے اتنا تانا دیا, آپ کے باپ نے یہ کہا کہ تو نے کالے حبشی بلال کو آزاد کیا, اتنا مہنگے پیسے میں خریدا, یعنی یہ کہا حضرت بلال کے لیے, کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا حبشی تھے, اور عرب کے اندر کالے سیاہ فام یعنی بظاہر جو رنگ ہے اس کی کوئی قدر نہیں تھی, لیکن جتنا پیسہ دے کر حضرت بلال کو آزاد کیا تھا تو آپ کے باپ کو جلال آیا, کہ لگے اتنے پیسے میں تو بڑا خوبصورت غلام, تندرست غلام مل جاتا, نسلی غلام مل جاتا, تو نے یہ پیسہ کیوں خرچ کیا؟ آگے سے جواب کچھ نہیں دیا, چپ. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ تمہیں پتا ہے
بلال کو آزاد کیا ابو بکر نے جو تاجر اور بزنس مین تھے. انہوں نے کہا بھائی حضرت ابو بکر تو بہت سمجھدار آدمی ہیں, لین دین میں بڑے کامل ہیں, پتا نہیں انہوں نے کیوں کیا. اچھا لگتا یہ ہے کہ ابو بکر نے یہ احسان کیا ہے بلال پر. کہا احسان کیا ابو بکر تم نے؟ وہ چپ رہے کچھ نہیں بولا. کہا اس بلال کی کہیں تم استعمال کرنا چاہتے ہو اس کو, یا اس کا کوئی احسان تم پر ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ چپ رہے کچھ نہیں کہا. جب لوگوں کے غوغے شروع ہو گئے تو رب نے فرما خاموش ہو جاؤ. سیجنب الاتقا الذی یوتی مالہ یتزکا وما لاحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ رب العلا ولا سوف یرضا. فرمایا یہ وہ ہے جسے جہنم سے کوسوں دور رکھا جائے گا, اس نے دیا ہمارے لیے دیا, اور یہ نہیں بتاتا, ہم بتاتے ہیں کہ اس کا دینا ہمارے لیے تھا اور ہماری رضا کے لیے تھا, اور اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم اس سے راضی ہو چکے ہیں. تو جس کا اخلاص مقبول ہو گیا تو اس کا اسلام مقبول ہو گیا, اس سے بڑی تو کوئی عبادت نہیں ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور افضل البشر بعد الانبیاء ہونا اور امت میں سب سے بڑا ولی ہونا, بلکہ ہمارے علماء میں تو یہ بڑا زبردست جھگڑا چلا ہے. ہمارے علماء تو فضیلت ابو بکر میں یہاں تک پہنچے وہ کہتے ہیں کہ جبریل بھی آپ کے ماتحت ہے. ایک عرصے تک یہی علماء میں چلتا, یعنی جبریل بھی آپ سے درجے میں نیچے ہیں کیونکہ آپ افضل ہیں. دوسرے علماء یہ ان کا نظریہ تھا کہ نہیں جبریل رسول ہیں وہ افضل ہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جن علماء نے یہ رائے قائم کی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اخلاص یہ مرتبہ یہ بزرگی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی, یعنی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اس لیے جس کا اخلاص مقبول ہے وہی اللہ کا مخلص بندہ ہے اور وہ ولی ہے. قرآن نے ایسا اخلاص کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا, اس لیے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, اسی لیے علامہ عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ نے, اور اسی لیے امام احمد رضا تمام بزرگوں نے لکھا کہ امت مصطفیٰ میں سب سے پہلے غوث اعظم ابو بکر صدیق ہیں, سب سے پہلے ولی ابو بکر صدیق ہیں, اس کے بعد فاروق اعظم, اس کے بعد عثمان غنی, اس کے بعد مولا مرتضیٰ. تو آپ اندازہ لگائیے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاص کی طرف یہاں پر اشارہ ہوا. اب میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ یہاں پر مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. سنن دارمی کے اندر رواج موجود ہے, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے صحائف یعنی اعمال کے لکھے ہوئے رجسٹر ایسے لایا جائے گا کہ جس پر مہر لگی ہوگی, پس ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جل والا فرشتوں سے فرمائے گا ان صحائف کو اٹھا کر پھینک دو اور ان کو قبول کر لو. فرشتے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم نے تو سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا اس کے اندر. اللہ فرمائے گا اور بہت جاننے والا اللہ یہ عمل میرے غیر کے لیے کیے گئے اور آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے ہے. یعنی فرشتوں کے علم میں یہ ہے کہ یہ جو بندے کی نیکیاں ہم لے جا رہے ہیں رب کے پاس اللہ اکبر یہ مقبول اور مستجاب ہے. رب کے سامنے جب لے جائیں گے تو رب فرمائے گا کہ ان رجسٹروں کو اٹھا کر پھینک دو. فرشتہ کہیں گے جو نیکی کا فرشتہ وہ کہے گا مولا یہ خیر ہی خیر ہے. اللہ فرماتا خیر کو تم کیا جانو. فرمایا یہ خیر کے کام تو بظاہر ہوئے ہیں لیکن اس میں نیت میرے سے نہیں تھی کسی اور سے تھی, لہذا ان کو کہو ایسا کوئی عمل لے کر آؤ کہ جو میری رضا کے لیے کیا گیا تھا. اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے, سمجھداری لینی چاہیے, اور اس میں شفاعت مصطفیٰ کریم حق ہے, حضور کی شفاعت حق ہے, لیکن امید کے ساتھ خوف کا دامن بھی مضبوط ہونا چاہیے. امید کے ساتھ خوف کا دامن بھی بولیے مضبوط ہونا چاہیے. حضرات اولیاء کی شفاعت حق ہے, اس کا منکر بدمذہب ہے, لیکن ان علماء نے ان اولیاء نے نہ نمازیں چھوڑی نہ اخلاص کو چھوڑا. آج ہم جو ہمارے لیے مقتدا ہیں, جو ہمارا سرمایہ ہے رب کی بارگاہ میں بخشش کا, وہ خدا سے اتنا خوف رکھتا ہے اور ہم تو ایسی کھوٹے پیسے ہیں جن کو رب کے پاس ہم لا رہے ہیں, وہ خدا سے اتنا ڈرنے والے ہیں اور ہم ڈرنے سے فارغ ہو جاتے قسمت کون ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ تو لہذا امید کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اخلاص کے اس جامعے کے اندر خوف خدا کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے, اس لیے کہ شفاعت مصطفیٰ کریم کا انکار نہیں لیکن ایمان مضبوط ہوتا ہے خوف اور امید دونوں کے ساتھ. شفاعت تو اس کی ہوگی نا جو مومن ہو کر مرا ہو, جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو, لیکن ایمان تک خاتمہ لے جانے پر, خاتمے تک ایمان لے جانے پر اخلاص کی ضرورت ہے. مرتے وقت کلمہ وہی پڑھے گا کہ جسے اللہ کے لیے کلمہ پڑھنے کی عادت ہو. اللہ کے لیے رضا کے کام کرنے کی عادت ہو تو یہ تمام چیزیں واضح طور پر ملحوظ رکھنا لازم اور ضروری ہے. ایک بات, ایک واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ یہاں پر موجود ہے جس کو علماء نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن, اللہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس کو لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اس کے صحیفہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر میں کیا ہوں گی. اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے فلاں فلاں دن نمازیں پڑھی تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ نمازی ہے, یعنی نیکیاں اس کی لائی گئیں اور نیکیوں کا حجم جو تھا وہ پہاڑوں کے برابر تھا, لیکن رب کے سامنے جب اسے کیا جائے گا تو رب اس کی نیت کے بارے میں اسے واقف کرے گا. فرمایا جب یہ نیکی تو کر رہا تھا تو تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تجھے نمازی کہیں تو تُو نے میرے سوا کسی اور, تجھے نمازی کہیں, میں اللہ ہوں عز و جل, میرے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں, میرے لیے صرف وہ عبادت ہے جو خالص میرے لیے ہوں. تو نے فلاں فلاں روز نماز کے بعد تاکہ یہ کہا جائے کہ تو بڑا روزے دار ہے اور پابندی سے روزہ رکھتا ہے, تو سن میں اللہ عز و جل ہوں, میرے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں, میرے لیے صرف وہ عبادت ہے جو خالص میرے لیے ہوں. پھر آگے فرمایا تو نے فلاں فلاں کے لیے صدقہ کیا تھا, کہے گا ہاں اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے مالدار یقین کریں, سخی یقین کریں, تو سن میں اللہ تعالی عز و جل ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں, میرے لیے صرف وہی عبادت ہیں جو خالص میرے لیے ہو. اس طرح اللہ رب العالمین اس کے حج کو ذکر کرے گا اور ان کے تمام اعمال کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا اور اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا الاعیاذ باللہ. تو یہ خوف والی روایت ہم نے حقیقت پر پڑی اس لیے ہے تاکہ ہماری عقلیں ٹھکانے پر لگے اور عبادت کا دستور اور سلیقہ ہمارے سامنے آ جائے کہ عبادت اگر ہو تو مقصود صرف رب کی رضا ہو. اس لیے کہا گیا کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے اور میرے دل میں کوئی اور نہیں ہے. اب یہ جملہ میرے منہ سے نکل گیا تو میں اس کی ایک وضاحت کر دیتا ہوں, پھر بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. ایک سمجھدار مجھ سے کہنے لگا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں, تو پھر آپ نعتیں کیوں پڑھتے ہیں, پھر آپ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا کہ جو اس کا جواب ہے وہی ہماری نعت پڑھنے کا جواب ہے. بات دراصل یہ ہے, یہاں جو یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ حسبی ربی جل اللہ, میرے لیے رب کافی ہے, ما فی قلبی غیر اللہ, میرے دل میں غیر نہیں, غیر وہ ہے جو رب سے بھگائے. حضور اولیاء اہل بیت صحابہ غیر نہیں ہے, واصل ہیں, جو ان کے قریب آتا ہے وہی رب کے قریب ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا, دیکھو اس لیے صوفی بھی اگر بننا ہے نا تو پھر قرآن و سنت پڑھ کے بننا ہے, کیونکہ شیطان جو ہے وہ نیکی اور صوفیت میں لا کر, دیکھیے آپ تو صوفی ہو گیا, تجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو اتنا بڑا لیٹے لیٹے تو اللہ اللہ کر رہا ہے, گھر چھوڑ دیے, بچے چھوڑ دیے, تو یہ گناہ ہے. عورت کے حقوق اس پر تھے, ابھی مزار پہ جا کر بیٹھ گیا کہ یہ تو بہت بڑے نیک آدمی, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا انہوں نے, نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا نیکی کا کام نہیں, حرام کام کر رہے ہیں, ان کی بیوی کا ان پر حق ہے, ان کے بچوں کا ان پر حق ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہے صوفی بننے کا شوق ہے تو قرآن و سنت اور حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے, کیونکہ ولی خدا کا دوست ہوتا ہے اور دوست وہی بنتا ہے جو خدا کو جانتا ہے, اور خدا کو وہ جانے گا جو رسول اللہ کا سبق پڑھے گا. سادھوؤں کے عمل کو دیکھ کر کوئی ولی نہیں بنتا, سادھوؤں جیسا چہرہ بنا کر کوئی ولی نہیں بنتا, ولی وہ بنتا ہے جو غوث اعظم کے طریقے پر ہوتا ہے, جو داتا علی ہجویری کے طریقے پر ہوتا ہے, جو چار یاروں کے طریقے پر ہوتا ہے, جو رسول اللہ کے طریقے پر ہوتا ہے, سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا شریعت مطہرہ کے ذریعے ہمیں مزاج. مسئلہ نہیں یہ ہوا, علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ بصرہ کے اندر ایک ایسی خامخا جاہل ٹولہ تھا جو اپنے آپ کو صوفی کہتا تھا, حضرات صوفیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس جاہل ٹولے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم کلمہ شریف لا الہ الا اللہ پڑھتے, محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے. وہ اپنے مریضوں کو, اپنے چاہنے والوں کو یہی کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو جب ان سے پوچھا گیا, علامہ آلوسی نے پوری بات کی تفسیر المانی میں, جب ان سے پوچھا گیا یہ آپ کیا کر رہے ہو, کہا دیکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے مخلوق میں سے ہیں, تو لہذا ان کو اگر ہم یاد کریں گے تو یہ اخلاص میں فرق آ جائے گا. تو علماء نے ان کی تکفیر کی, فرمائی اخلاص نہیں ہے, تمہارا کفر ہے, اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات رب کی بارگاہ میں حجاب نہیں ہے. حجاب سے مراد عورتوں کا حجاب نہیں, پردہ نہیں, حجاب سے مراد آڑ, حجاب تصوف میں اور اس راہ میں اخلاص کی راہ میں اس شے کو کہا جاتا ہے کہ جو خدا تک لے جانے سے روک دے،
جو خدا تک لے جانے سے روک دے وہ حجاب.
تو رسول کی ذات اور اولیاء کاملین کی ذات یہ رب کی بارگاہ میں حجاب نہیں ہے، یہ رب تک لے جانے کے ذرائع اور مظاہر ہیں، اور ان تک آنے کا حکم رب نے خود دیا ہے. تو جو رب کے پسندیدہ کام ہو وہ حجاب نہیں ہوتے، وہ وصل کی راہ ہوتی ہے.
تو لہذا کبھی اللہ اللہ کرنے کے بعد نعت پڑھنے میں تمہارا چہرہ نہ چمک بگڑے نہ، بلکہ جتنے زور سے اللہ کہو ویسی پڑھو مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، کیونکہ یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوگا. سمجھ رہے آپ، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوگا کہ جی ہم صرف اللہ کی ضربے لگاتے ہیں. میں نے کہا اللہ اس کا مقبول ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ بھی پڑھتا ہو، جو حضور کی تعریفیں بھی کرتا ہو. جس کے منہ سے حضور کی تعریف نہ نکلتی ہو اس کا اللہ مقبول نہیں ہے. اور یہی تو امتحان ہے مومن کے لیے کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ایک جگہ جمع ہوتی ہے وہی مومن بنتا ہے.
بولیے نا سبحان اللہ. نیکی کا جذبہ دل میں فوراً آتا ہے، نیکی کا جذبہ دل میں فوراً آتا ہے. لیکن آپ اگر کسی معتبر عالم، کسی سنجیدہ بندے کو جانتے ہیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے، تو فوراً جو دل میں جذبہ جاگا ہے نا نیکی کا، اس کو اپلائی کرنے کی بجائے اس سے پوچھے یار مجھے خیال آ رہا ہے یہ شرن درست ہے کہ نہیں ہے، اس کی تحقیق کریں. سمجھ رہے میری بات، یہ شرن درست ہے کہ نہیں ہے. تو لہذا کوئی بھی نہیں، یہ تقریریں سننے کے بعد میں ہوں یا آپ ہوں یا میری بہنیں میری بیٹی یا میری مائیں سن رہی ہیں آپ سن رہے ہیں، نیکی کا کوئی بھی جذبہ دل کے اندر آئے تو اس کو کسی اہل علم سے پہلے اس کو کلیئر کروائیں کہ یہ خیال میرے دل میں آ رہا ہے، یہ ٹھیک آ رہا ہے، اس پر عمل کروں کہ نہیں کروں. اس لیے کہ خیال کی تصدیق قرآن و سنت کرتے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ. تصوف اس کو نہیں کہتے، صوفی اس کو نہیں کہتے جو مادر پدر آزاد ہو، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. جس کا جو مذہب نہیں وہ تو ملحد بے دین کافر ہے. تصوف تو کہتے ہیں اس کو کہ قرآن و سنت پر عمل کرنا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اللہ کی رضا اور عمل کو سیکھنا بھی قرآن و سنت سے. کس سے؟ بولیے قرآن و سنت. لہذا علماء سے محبت اور ان مشائخ سے محبت جو اہل علم ہیں. باپ اہل علم تھا، بیٹا انگوٹا چھاپے تو اب اس کو صرف سلام کریں آپ. جاہل کی اتباع جائز نہیں، بلکہ اس کا بیعت کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس کا تو بیعت کرنا، بولیے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے جو قاعدہ رکھا ہے بیعت کا، وہ یہ کہ سب سے پہلے مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، ٹھیک ہے. اس کا سلسلہ حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ منقطع نہ ہو بلکہ متصل ہو، ٹھیک ہے. اعلانیہ کسی گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب نہ ہو، مستور الحال ہو، یعنی اعلانیہ اس کی نشست سے ہمیں کوئی گناہ کی چیز نظر نہیں آتی. اور پھر علم اتنا ہو کہ بغیر کسی کو ٹیلی فون کیے میسج کیے وہ شریعت کے مسئلے کتابوں سے خود نکال کر سمجھ سکتا ہو. ہاں کوئی سید صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا ہاتھ تو چوما جائے گا لیکن ان کو شریعت کے اوپر نافذ نہیں کیا جائے گا. کوئی پیر صاحب کے بیٹے ہیں، یقیناً ان کا ادب کر لیا جائے گا، نیکوں کی اولاد ہو، لیکن ان کو شریعت پر لا کر نافذ نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ بیعت بھی اس کی ہوگی جس کے اندر یہ چار شرطیں پائی جائے گی، اور احکام اور حکم بھی اس کا مانا جائے گا جو خود عالم دین ہو. ہمارے پیر صاحب نے کہا، میں نے کہا پیر حجت نہیں، قرآن و سنت حجت ہے. اگر ان کی بات قرآن و سنت کے عین مطابق تو قبول کی جائے گی، ورنہ اجماع نظریہ اہل سنت، مقاصد اہل سنت، فرامین امام احمد رضا سے متصادم ہوگی تو ہم اس کو دور سے سلام کریں گے، اس کو قریب جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا اخلاص کے جامع کے اندر ان تمام چیزوں کی پابندی لازم ہے. شیطان کسی طریقے سے بندے پر وار کر سکتا ہے. گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں ایک نصیحت کے ساتھ، جس کو حضرت سہل بن عبداللہ، بہت بڑے شخصیت ہیں، انہوں نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ریاکاری کے تین درجے ہیں. ریاکاری دکھاوے کی عبادت، یعنی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے سخی سمجھ، لوگ مجھے نمازی سمجھے، مال دے رہا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے بڑا اجر والا سمجھے. اور وہ حدیث مبارکہ کے تین بندوں کو جو بلایا جائے گا، میں آج دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے وہ روایت پوچھی اور ان سے کہا کہ آپ جناب جو ہے کہ وہ یہ روایت بیان کریں. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے میں حضرت ابو ہریرہ تین دفعہ پہلے بے ہوش ہو گئے. یعنی ریاکاری سے متعلق یہ روایت جو ہے، حضرت ابو ہریرہ تین دفعہ بے ہوش ہو گئے اور پھر آپ کو پانی چھڑک کر جگایا گیا اور پوچھا گیا سر وہ خاص حدیث بتائیے حضور کی جو سرکار نے عبادت کے بارے میں بیان فرمائی، بتائیے کہ خوف خدا سے تین دفعہ وہ غش کھا کے گر گئے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کسوں کی پکڑ ہو جائے گی الاعوذ باللہ. پھر آپ کو پانی چہرے پر چھڑک کر آپ کو جگایا گیا تو آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ آپ اٹھے، اٹھ کر بیٹھے اور آپ نے فرمایا، جب آپ سے لوگوں نے کہا کہ شیخ وہ حدیث سنائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم سے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص سے متعلق سوال کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اس کو بلایا جائے گا اور اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ان نعمتوں سے کیا کام لیا، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے قتال کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہلائیں. آج کون بچ سکتا ہے اسے؟ اس لیے کثرت سے استغفار ضروری ہے. آپ کہیں گے جناب میرے ساتھ بھی معاملہ ہے، آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہے، سب کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن اس کا حل علماء نے ذکر کیا، اگر بندے سے کوئی کام ریاکاری کا ہو جائے تو اس پر وہ توبہ کرے اور پھر اس کا یادہ کرے بچنے کے لیے، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کا یادہ کرے فوراً. مثال کے طور پر دو رکعت نفل اس نے پڑھی تھی، دکھاوے کے لیے پڑھ لی، اللہ کے حضور توبہ کرے اور پھر نیت کو مستمع کرے اور خوف خدا کے غلبے کے ساتھ اس نیت کا یادہ کرے اور دو رکعت پھر خدا کے لیے ادا کرے. حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث پاک کو بیان کیا تو تین دفعہ بے ہوش ہوئے، فرمایا رب کریم اس سے فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے، حالانکہ اس بندے نے جان دے دی اپنی، جان دے دی اپنی، اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے گیا تھا لڑنے کے لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہو ناگے ذکر فرماتے ہیں کہ پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر الاعوذ باللہ جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا. اور ایک شخص نے علم حاصل کیا الاعوذ باللہ، اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتا تھا، درس بھی دیتا تھا، قرآن مجید پڑھا، اس کو بلایا جائے گا اور اس کو اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، جب ان وہ نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا، وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور میں نے لوگوں کو علم سکھلایا، تیرے قرآن کو پڑھایا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ تو عالم کہلائے الاعوذ باللہ، اور تو نے قرآن مجید پڑھا تاکہ تو قاری کہلائے، سو تجھے عالم اور قاری کہہ دیا گیا الاعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر اس کے بعد سے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. ایک شخص اللہ نے اس کو وسعت دی تھی، مال دیا تھا، اس کو بلایا جائے گا اور اس کو قیامت کے دن بلایا گیا، وہ اس کو اس کی نعمتیں دکھائی جائے گی، جو اس نے نیم کام کیے وہ سارے رکھے جائیں گے، اور جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا، وہ کہے گا میں نے ہر راستے میں خرچ کیا، جس راستے میں مال خرچ کرنا تجھ کو پسند تھا، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، غنی کہیں، مالدار کہیں، سو تجھے سخی کہہ دیا گیا، مالدار کہہ دیا گیا. پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا. یہ جملہ کہہ کر سیدنا ابو ہریرہ پھر گر کر بے ہوش ہو گئے. اللہ عزیز. تو اب آپ دیکھیے یہ تین ہمارے معاشرے کے، میرے دوستو، تین ہمارے معاشرے کے معتبر طبقے ہیں، علماء کا طبقہ، شہید اور سخی، یعنی سارا مشن دین کا، تنظیم کا ان کے تحت چلتا ہے، لیکن اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود جہاں یہ نیت آئی اور اپنی نیکی کے کام میں غیر کو شریک کرنے کی نیت آئی، اللہ اکبر، اس کے عمل کو اس کے منہ پر مار دیا گیا اور جہنم میں ڈال دیا گیا الاعوذ باللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس نیت کے ساتھ اور اس حدیث پاک کو اپنے دل کے اندر جمع کر رکھیں، اس نیت سے کہ جتنا مستمع ہو سکے اور ایسے ماحول کو تلاش کریں جہاں پر ریاکاری کی مذمت ہوتی ہو، دکھاوے کی مذمت ہوتی ہو، اور جہاں پر اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے، رضا کے کاموں کے لیے تیاری ہوتی ہو، تاکہ ہماری ذہنی پختگی ہوتی رہے اور ساتھ میں استغفار کی کثرت جاری رہے، استغفار کی کثرت جاری رہے اور یہ یقین کامل رہے کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے اور مجھ سے کوئی صحیح ڈھنگ کے کام نہیں ہوئے ہیں اور میں کوتاہی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، ان تمام چیزوں فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ میرے مخلص بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا، اور مخلص وہ ہوتے ہیں کہ جن سے اگر غلطی ہو جائے تو فوراً وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا نظام مصطفیٰ کی اس بنیادی نظم پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہذا یہ عہد کرتے ہیں آج کہ نمازیں پڑھیں گے تو صرف اللہ کی، مسجد تک اگر سفر ہوگا تو اللہ کے لیے، خیرات ہوگی تو اللہ کے لیے، دوستوں کو مشورہ ہوگا تو اللہ کے لیے، کوئی بھی نیکی کا کام ہوگا تو اللہ کے لیے. جب کوئی ہماری نیکی کے کاموں پر تعریف کرے گا تو ہم اس تعریف پر کان نہیں دھریں گے، بلکہ زبان سے استغفار کے کلمات اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ثنا اور یہ جملے ہونے چاہیے کہ ہاں و من فضل ربی، اور دل میں خوف رکھ کر کے مولا شیطان مجھے وسوسہ نہ دلائے، میں ریاکاری کی مذمت کرتا ہوں مولا، یا اللہ میں ریاکاری سے نفرت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تیرے مرضی کے کام میں کروں، اور مولا تو تو اتنا کریم ہے اور تو تو اتنا رحیم ہے کہ تو بنجروں کو لالزار کر دیتا ہے، تو خشک بیابان کو ایک قطرہ رحمت سے آباد کر دیتا ہے، اگر میرا دکھاوا بھی ہے مولا تو میں دکھاوے کو پسند نہیں کرتا، تیری رضا کو قبول کرتا ہوں، مولا اس دکھاوے کو بھی عملی جامہ اخلاص کا عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس بنیادی نیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا. ہماری زندگی کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے میرے دوستوں، اور اللہ عافیت کے ساتھ عمر کو گزارے، لیکن موت کا فرشتہ کبھی بھی سر پر آ کے کھڑا ہو سکتا ہے. تندرست سلامت لوگ ایسے لوگ کہ جن کو نہ کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، اچانک سے کسی حادثے کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اچانک سے جناب جو ہے کہ وہ دل کی دھڑکن بند ہو گئی، اچانک سے جناب جو ہے کہ کوئی مرض لاحق ہو گیا، اللہ اکبر. تو اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اس کی خفیہ تدبیر سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اس سے استغفار کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس کا ایک سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ اولیاء سے محبت کرنی چاہیے، اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی عمل جو ہے یہ بندے کو ان کے کردار کی طرف، عمل کی طرف ابھارتا ہے. اور بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو پھر مقصود اپنی ذات نہیں رہتی، منظور اپنی ذات نہیں رہتی، سامنے اپنی ذات نہیں رہتی، بلکہ مراد اللہ، اس کے رسول اور ان نیک ہستیوں کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ ان کے سکھائے ہوئے طریقے پر عمل کر دیا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی محبت اور ان کے وسیلے سے میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اسی مقصود سے کوشش کی جاتی ہے کہ درس نظام مصطفیٰ میں انہی باتوں کو ذکر کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس سے نام و نمود یا کوئی داد و تحسین حاصل نہ کی جائے، بلکہ جو وقت ہمیں وسعت و فرصت کا مل جائے، وقت نکل آئے، تو اپنی تربیت کے لیے اور حضور کے دیے ہوئے نظام سے اچھی توفیقات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے. اور حق فرمایا گیا، اللہ اس آیت کے طفیل ہماری نیتوں میں درستگی عطا فرمائے کہ قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری دعا، میری طلب، میرا مطالبہ، میری حاجت، میری محبت، میرا غضب، و نسکی میری قربانی، میری فدایت اور فدیت کے تمام کام، وہ محیایا اور میرا سونا جاگنا، میرا چلنا پھرنا، میری زندگی میں رہنا، وہ مماتی اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا، للہ رب العالمین، صرف اور صرف، بولیے صرف اور صرف، صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان ٹوٹی پھوٹی سلسلوں کو اپنے رحمت و کرم و فضل سے اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، ان پارساؤں کے صدقے قبول فرمائے جن کی پارسائی کو خدا نے مقبول کیا. ہم نے وہ کلمات پڑھے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زبان سے جاری ہوئے، قرآن پاک کے مقدس پاروں میں آئے ہیں، اور وہ مقدس کلام ہے. اللہ رب العالمین اس کی تقدیس اور اس کی شرافت کے صدقے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے ان نامعتبر ٹوٹے پھوٹے منتشر بے ڈھنگے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آخری سانس تک ہمیں اپنی مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے، تکبر سے، حسد سے، انانیت سے، اور کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھ کر خود کو اس پر فوقیت دینا، ان تمام غلیظ اخلاق رذیلہ سے اللہ ہماری طبیعتوں کو اپنے فضل سے اللہ رب العالمین پاک فرمائے، اور اخلاق حسنہ کے گوشے ہماری طبیعتوں میں اجاگر فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.